الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ حدیث کا دوسرے جو علوم ہیں ان حدیث کا اور ان کے درمیان کیا فرق ہے. مثلا قرآن مجید ہے, قرآن مجید اور حدیث دونوں الگ الگ سبجیکٹ ہیں, ان میں کیا فرق ہے. اسی طرح سیرت ہے تو حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے. اسی طرح سنت ہے, سنت اور حدیث میں کیا فرق ہے. اسی طرح فقہ ہے, فقہ جس کو ہم فقہ کہتے ہیں, فقہ اور حدیث میں کیا فرق ہے. یہ چند ایک فرق ہیں جو ہم سب اگر سمجھ لیں تو امید ہے انشاءاللہ اس میں بھی کافی فائدہ ہوگا. تو سب سے پہلے تو آتے ہیں ہم قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. ہم سب جانتے ہیں, یہ پیج نمبر 37 پہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ نے جناب جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے سے آپ کے قلب اطہر پر اس کو اتارا ہے. وہ اللہ کے کلام, اللہ کے جو الفاظ ہیں وہ آپ کے قلب اطہر پر جب اترتے ہیں تو بڑی حفاظت سے اترتے ہیں. اس کی حفاظت سب سے بڑی یہی ہے کہ جبریل امین خود لے کے ان الفاظ کو بڑی احتیاط کے ساتھ صرف اور صرف آپ کے دل میں اتارتے ہیں. یہ سارا پروٹیکٹڈ ایک سسٹم ہے کہ جس میں شیطان کا, جن کا یا دوسرے اثرات کا کوئی بھی عمل دخل نہ ہو. اور جو قرآن مجید ہے, جیسے اللہ تعالیٰ سے وہ ریسیو کرتے ہیں لوح محفوظ سے, تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کو ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ آ کے اتار دیتے ہیں. اس کی حفاظت کا ایک چھوٹا سا آپ نمونہ دیکھ لیجئے کہ جب آپ کے دل پر یہ اترتا ہے تو پاس جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں ان کے علم میں بات نہیں آتی کہ کیا ہو رہا ہے, کیا آپ کے دل پہ اتارا جا رہا ہے. ایک فیڈ ہے جو انتہائی احتیاط سے, جس میں کسی قسم کا کوئی وائرس نہ ہو, شیطانی وائرس وہ نہ آ پائے, تو وہ ڈائریکٹ آپ کے دل میں انتہائی پروٹیکٹڈ سسٹم کے ذریعے سے وہ ڈال دیا جاتا ہے. تو اس طرح جب وہ قرآن مجید آپ کے دل میں ڈال دیا جاتا اور جبریل علیہ الصلوۃ والتسلیم چلے جاتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو ریپیٹ کر دیتے, دہرا دیتے تھے اور آپ پڑھ کے سنا دیتے. یہ عجیب سی بات ہے کہ فیڈ کیا گیا ہے دل میں, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم شروع شروع میں ایک فالو کرتے تھے, جو وہی آپ کے دل پہ نازل ہوتی تھی اس کو فالو کرتے تھے. اللہ تعالی نے منع کر دیا کہ نہیں, آپ خاموشی سے بس آرام سے سنیے, آپ کے دل میں جو ڈالا جا رہا ہے بس آپ اسی چیز کو برداشت کیجئے. پھر اس کے بعد ثم ان علینا بیانا, پھر ہمارا یہ کام ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم آپ سے یہی قرآن مجید فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا, جب ہم اس قرآن مجید کو آپ کے دل میں فیڈ کر دیں تو پھر اس کے بعد آپ اس کو پڑھیے گا. تو نبی علیہ السلام پڑھ لیتے تھے. تو اس وجہ سے ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید آپ کے قلب اثر پر جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے نازل ہوا ہے, انتہائی حفاظتی ذرائع سے. پھر اس کے بعد جو حدیث ہے وہ وحی خفی ہے جس کو ہم کہتے ہیں, اور یہ بھی آپ کے دل پر نازل ہوتی ہے, لیکن اس میں ضروری نہیں ہے کہ فرشتہ آئے, بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں القا کر دیتے تھے, جس کو الہام کہتے ہیں یا القا کہتے ہیں. کل ہم اس بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس القا کو اور الہام کو بھی ماننا پڑتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رسول کی جو بات ہے اور آپ پر جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے ہم لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک, کہ جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو آپ پر جہاں قرآن مجید نازل ہوتا وہاں القا بھی ہوتی تھی بات, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پھر اس کو بھی بیان کر دیتے تھے. اب بیان کرنے میں دیکھیے فرق، زبان ایک ہے منہ ایک ہے، لیکن جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو وہ قرآن ہے، اس میں ایک لفظ بھی اپنی طرف سے داخل نہیں کرتے، اور نہ آپ سے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کی ضمانت دی ہے. قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اگر یہ رسول ہمارے اترے ہوئے قرآن میں اگر چھوٹی سی بات بھی اپنی طرف سے داخل کر دے تو ہم اس کے دائیں ہاتھ کو پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر اس کی ہم شہرت کاٹ کے رکھ دیں گے. فَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تم میں کوئی بھی نہیں ہوگا جو اس رسول کو پھر ہماری اس سزا سے بچا سکے. اتنی حفاظت ہے. اللہ تعالیٰ جیسے بھی، یعنی ہمیں ضمانت دے رہے ہیں، گارنٹی دے رہے ہیں کہ جس طرح میں اتارتا ہوں اللہ کے رسول، اسی کو بولتے ہیں، وہی اللہ کا کلام ہے. تو منہ ایک ہے، زبان ایک ہے، شخص ایک ہے. جب وہ قرآن پڑھتا ہے تو وہ قرآن ہوتا ہے، اور جب قرآن کے علاوہ جب کوئی بات کرتا ہے تو آپ دیکھیے یہ ساری باتوں میں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اس میں آپ کو قرآن کا رنگ نظر نہیں آئے گا، بالکل نظر نہیں آئے گا. یعنی بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ایک فرد کی باتیں ہیں مگر چنے ہوئے الفاظ ہیں. وہ قرآن مجید کا کوئی لفظ بھی بہت کم، بہت ہی کم نظر نہیں آئے گا، رنگ نظر نہیں آئے گا. ورنہ ہمارے ہاں اردو کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، شاعری پڑھی جاتی ہے، لوگ شاعری کرتے ہیں، تو شاعری میں دیکھیے کس طرح دو تین لفظ جو ہے نا، یا جملے جو ہے نا، وہ دوسرے شاعروں کے بھی لے کے نا اس میں ڈال کے اپنا شعر بنا لیتے ہیں، وہ ایک رنگ نظر آتا ہے. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بات کرتے ہیں تو اس میں قرآن مجید کا کوئی وہ رنگ نظر نہیں آتا جس طرح قرآن مجید کا ایک انداز ہے. آپ پڑھ لیجئے مختلف صورتوں کو، خاص طور پر سورۃ الشعراء کو، جس کو اس لیے اللہ تعالی نے نازل کیا کہ قرآن مجید پر ان لوگوں کا الزام یہ تھا کہ یہ شاعری ہے اور آپ بہت زبردست شاعر ہیں، تو اللہ تعالی نے وہ سورت اتار دی، اور اس میں چھوٹے چھوٹے جملے، بڑے خوبصورت جملے ہیں، وہ نازل کر کے پڑھوائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور لوگوں نے اس کو سنا، اور آخر میں شاعروں کے حالات بتائے اللہ تعالی نے کہ شاعر ہوتے کون لوگ ہیں، اور اچھے شاعر اور برے شاعر میں کیا فرق ہے. لیکن کیا یہ قرآن میں تھی شاعری ہے؟ نہیں ہے. تو یہ وہ فرق ہے جو پہلے ہم یہ دیکھیں کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں وہ بالکل مختلف ہیں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان الفاظ سے جو آپ بطور ایک حدیث کے بیان کرتے ہیں. تو اس لیے قرآن الگ اللہ کا کلام ہے، اور حدیث نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اپنے الفاظ ہیں، ان دونوں میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے. آپ نے کبھی بھی کوئی آیت پڑھتے دوران کوئی ایک لفظ اپنی طرف سے داخل کر کے بعد میں معذرت کی ہو کہ سوری مجھ سے یہ لفظ جانا اس میں داخل ہو گیا، یہ نہیں ہے. یہ فیڈڈ چیزیں تھیں، فیڈڈ آپ کے دل میں اللہ تعالی نے فیڈ کر دیا تھا، اور جب اس کو ریوائنڈ کر کے جب چلاتے تھے آپ تو بالکل وہی چیز چلتی تھی جو آپ کے دل میں فیڈ کر دی گئی تھی، بس اس میں کوئی شے آپ نہ داخل کرتے تھے اور نہ آپ کے منہ سے نکلتی تھی کوئی شے. لیکن جب حدیث بیان کرتے ہیں تو بالکل الگ چیز ہے. تو ایک تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے اس کو بھی ماننا ہے اور حدیث کو بھی ماننا ہے، مگر دونوں کے ماننے میں ذرا مائنیوٹ سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ قرآن کو ماننے سے پہلے ہمیں حدیث کو ماننا پڑتا ہے. اگر حدیث مانیں گے تو قرآن مجید مانیں گے، اور اگر حدیث نہیں مانتے تو پھر قرآن مجید پر بھی شک رہے گا. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی ہے، پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، آپ نے کیا بتایا؟ کوئی آیات سنائی؟ آپ نے تو یہ بتایا کہ میں بیٹھا ہوا تھا، کوئی آیا اور اس نے مجھے جھیپا، زور سے بھینچا، اور بھینچنے کے بعد پھر چھوڑ دیا، پھر کہا پڑھو، پھر میں نے کہا میں نہیں پڑھ سکتا، پھر اس نے بھینچا، پھر اس کے بعد پڑھو، میں نے کہا میں نہیں، پھر اس نے تیسری بار ایسا کیا، تو پھر اس نے مجھے یہ کلمات پڑھائے. تو کلمات آپ بعد میں کہہ رہے ہیں اور جو بات ہے اصل وہ آپ سنا رہے ہیں، یہ آپ کی حدیث ہے. اگر اس کو مانتے ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ واقعی آپ کے ساتھ غار حرا میں ایسا ہوا ہے اور آنے والا آیا ہے اور اس نے آ کے آپ کے دل پر یہ کلمات نازل کیے ہیں، تو اگر وہ ہم مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد قرآن کو بھی مان سکتے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے جی، آپ نے جو کہا ہم، یعنی کیا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ڈائریکٹ کوئی بات کہیں اور کہیں اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، آپ صرف یہی سنائیں، کئی سوالات ہوں گے آپ کے سامنے یہ کیا ہے، تو آپ نے بتانا ہے یہ قرآن ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہوتا ہے. وضاحت یہ کر رہی ہے حدیث. پھر اس کے بعد کون لایا آپ کے پاس؟ جبریل. اب جبریل کو بھی ماننا پڑتا ہے، تو پہلے یہ سب باتیں ماننا پڑتی ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی تصدیق کر کے جو آپ کلام ہمیں سنا رہے ہیں اللہ کا، پھر اس کو ماننا پڑتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں جو ہمیں دیکھنی چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں کیا فرق ہے. قرآن اللہ کا کلام اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حدیث اللہ تعالیٰ کا الہام اور القاء، اور یہ الفاظ آپ کے ہیں، وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے ہیں. قرآن کو پڑھنا عبادت ہے اور قرآن حدیث رسول کو پڑھنا وہ عبادت ایسی نہیں ہے جیسے قرآن مجید کو پڑھنے کی ثواب ملتا ہے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب ہم حدیث کو پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھیں گے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، آپ کی دی ہوئی تعلیم کیا کیا ہے، تو اس کا واقعی نہ صرف ثواب ہوگا بلکہ ہم خود بہت سے سنبھل بھی جائیں گے، ہمیں گائیڈ لائن بھی ملے گی. پھر اس کے بعد دوسرا فرق جو عام حدیث اور فقہ میں ہے، ہمارے ہاں جو رائج فقہ ہے جس کو ہم اکثر و بیشتر یوں سوال کرتے ہیں، آپ نے کیا فقہ پڑھی ہے یا فقہی مسائل یہ ہے، تو یہ جو فقہ کا لفظ ہے اس کو بھی ہم سمجھیں جو ہمارے ہاں رائج ہے، اور حدیث کو بھی سمجھیں. فقہ جو ہے ہمارے ہاں جو رائج فقہ ہے اس کا مفہوم صرف اتنا ہے کہ جو عملی احکام ہیں، عملی احکام، یعنی وہ احکام جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، ان احکام کو جاننا اس کا نام ہے فقہ. ویسے آپ یہ جان لیں کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، وضو کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کے احکام کیا ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں، ان مسائل کو جاننا اس کو کہتے ہیں فقہ. تو یہ اس اعتبار سے دیکھیے تو پتہ یوں چلتا ہے کہ فقہ کا جو دائرہ ہے وہ صرف اور صرف ہمارے عملی جو کام ہیں اس تک محدود ہے، صرف اس تک محدود ہے. لیکن حدیث کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑا وسیع ہے. وہ کس طرح وسیع ہے کہ آپ حدیث کو پڑھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں دین کی دعوت دی، اور اس دعوت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقائد ایمانیات کو بھی پیش کیا حدیث کے ذریعے سے، اخلاق کی تعلیم بھی دی حدیث کے ذریعے سے، پھر اسی طرح آداب بھی بتائے، پھر اسی طرح غزوات ہیں، پھر علم ہے، پھر اسی طرح زہد ہے، بہت سے بے شمار مسائل ہیں جو حدیث میں بیان ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہت سے فقہی احکام بھی بتائے ہیں. تو اس سارے مواد میں صرف فقہی احکام کو الگ کر لیں تو اس کا نام ہمارے ہاں آج کل کی جو رائج فقہ ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ فقہ ہے. اور حدیث کو دیکھیں تو اس کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں عقائد بھی ہیں، ایمانیات بھی ہیں، علم بھی ہے، آداب بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، اور پھر اسی طرح توحید کے مسائل بھی ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. پھر قیامت کے مناظ، قیامت ہے، قیامت کے بعد موت ہے، موت کے بعد عذاب قبر ہے، قبر کی لائف ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. پھر اس کے بعد آگے کی بہت سی فیزز ہیں جس میں دوزخ اور جنت ان کا ذکر ہے. پھر جنت کی اپنی ایک ماحول ہے اس کا ذکر ہے، دوزخ کا اپنا ایک ماحول ہے اس کا ذکر ہے. تو حدیث کا دائرہ کار بڑا وسیع ہے، لیکن فقہ کا جو دائرہ کار ہے اس کا صرف اور صرف ہمارے جو عملی کام ہیں اس تک محدود ہے. جبکہ حدیث میں عملی مسائل بھی بتائے گئے ہیں اور بے شمار بتائے گئے ہیں. اگر حدیث کی کتاب کوئی بھی اٹھائیں تو اس میں ہمیں سنن کی جتنی کتابیں ہیں, سنن ابو داؤد ہے, نسائی ہے, ابن ماجہ ہے, اور اسی طرح سنن ترمذی ہے, ان ساری کتابوں میں فقہی مسائل ہیں. اور یہ فقہی مسائل وہ ہیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے گئے ہیں. بس یہ فقہی مسائل ہیں. تو انہی علماء نے, جو محدثین تھے, انہوں نے انہی فقہی مسائل کو لیا, کتابوں میں لکھا, ارینج کیا صرف حدیث کی صورت میں, اور اپنی کوئی رائے نہیں دی, بس حدیث لکھی ہے اور حدیث سے ہی ڈیڈیوس کر کے ہمیں بتا دیا, استنباط کر کے, کہ لیجیے جی اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے. تو یہ ان کا ایک استنباط بھی تھا, ان کی ایک صلاحیت بھی تھی, جو انہوں نے حدیث کو پڑھ کے, حدیث کی جو فقہی احادیث تھی ان کو لکھا بھی صحیح, اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے استنباط کر کے ہم مسلمانوں کو بہت سے جو ایشوز تھے ان کے دور کے, جو محدثین کا اپنا دور تھا اس میں جو ان کے کرنٹ ایشوز تھے, ان کا جواب انہوں نے حدیث کو لکھ کے اسی کے اندر سے تلاش کر کے اس کو ہیڈنگ دے دی اور کہا جی اس کا یہ مسئلہ یہاں سے یوں ثابت ہوتا ہے. تو یہ سنن کی جتنی کتابیں ہیں یہ فقہی کتابیں ہیں اور حدیث کی ہیں, اس لیے ان کو کہا جاتا ہے فقہ الحدیث کی کتابیں, یعنی ایسی کتابیں جس میں حدیث ہے اور حدیث نے جو فقہی مسائل بتائے ہیں بس وہ یہ ہے. لیکن ان کے ساتھ ساتھ کچھ کتابیں وہ ہیں جن کو جامع کہتے ہیں, جامع, اور جامع کے علاوہ مسند کہتے ہیں, معجم بھی کہتے ہیں. تو یہ جو جامع نام کی کتابیں ہیں, ان کتابوں میں فقہی مسائل کے علاوہ, فقہی مسائل کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی میں نے حدیث کا بتایا ہے کہ کتنے آپشنز ہیں اس میں, وہ سب ان کتابوں میں جمع ملتی ہیں. مثلا صحیح بخاری کو آپ لیجیے, حدیث کی کتاب ہے, مگر اس کے شروع میں آپ دیکھیں گے کہ وحی کی بات کی جاتی ہے, اور پھر اس کے بعد علم کی بات ہوتی ہے, اور ایمانیات کی بات ہوتی ہے. یہ ابھی یہ وہ مسائل نہیں ہے جن کا تعلق ہمارے عمل سے ہو, ان کا تعلق ہمارے عقیدہ سے ہے, کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیسے ہونا چاہیے. اور پھر اس کے بعد آگے جا کے کہیں وہ نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, بیوع, یعنی خرید و فروخت, ٹرانزیکشن جو ہے اس کے بارے میں جو مسائل آتے ہیں وہ بتاتے ہیں. غزوات ہیں, یہ الگ چیز ہے. پھر اس کے بعد اخلاق ہیں, رقاق ہیں, یعنی ایسی باتیں جو انسان کے دل کو نرم کر دیں اور بندہ واقعی اپنے دل میں اس بات کو ضرور سوچے کہ میرا انجام کیا ہوگا, یا میرے لیے اس عمل میں کیا خوشخبری ہے. تو اس سے انسان کا دل بڑا نرم ہوتا ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس قسم کی بہت اچھی باتیں کی ہیں, جس کو کتاب الزہد بھی کہہ دیجئے, اور زہد کی باتیں ہیں, رقاق کی باتیں ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی احادیث ہیں. تو اس سے آپ دیکھ لیجئے کہ حدیث کا دائرہ کار کتنا وسیع ہے, اور کتابوں میں, حدیث کی کتابوں میں جامع نام کی کتابیں جو ہیں اور مسند نام کی کتابیں ہیں, ان میں یہ سارا میٹیریل ہمیں ملتا ہے. مگر جو فقہ کی کتاب ہے وہ سنن کہلاتی ہے, اس میں صرف فقہی مسائل ہیں, اور یہی فقہی مسائل ہمارے ہاں مختلف مسالک کے ہاں بھی فقہ کہلاتے ہیں. تو فقہ کا دائرہ کار بڑا محدود ہے, اور جو حدیث کا دائرہ کار ہے وہ بڑا وسیع ہے. یہ تھوڑا سا فرق ہے جس کو ہم سمجھیں. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں کہ احادیث میں, حدیث کی کتابوں میں موسٹلی کیا اس کے موضوعات ہیں, مضامین کیا کیا ہیں, حدیث کن چیزوں کو ڈسکس کرتی ہے. تو اس پہ بھی علماء نے, ہمارے ہاں بر صغیر کے پاکستان جب بنا تو اس کے فوراً بعد وہ عالم مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ, ندوۃ العلماء کے بہت بڑے اسکالر تھے, اور ماشاءاللہ بلکہ بانیوں میں سے تھے, مولانا شبلی نعمانی کے ساتھی, اور شبلی نعمانی رحمت اللہ علیہ جب فوت ہوئے تو ان کا جو سٹارٹ شدہ کام تھا سیرت النبی کا, جو انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا, تو بعد میں سیرت النبی کی کتاب سید سلیمان ندوی نے والیومز میں لکھ ڈالی اور اس کو مکمل کر دیا. بہت زبردست کام ہے وہ. تو سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے ایک وہی ندوۃ العلماء سے المعارف نام کا ایک میگزین بھی نکلتا تھا جس میں علمی اور بہت ہی معلوماتی آرٹیکلز شائع ہوتے تھے جو آج تک جو ریسرچ سکالرز ہیں ان کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے، بڑا ہیلپ فل ہیں وہ. تو ایسے بہت زبردست عالم جو تھے جن کی اردو تحریر بھی بہت اچھی تھی، بڑی روانی تھی، شستگی تھی، اور جو بات کرتے تھے وہ بالکل چھوٹے سے جملے میں کوزے کو بند کر دیتے تھے. ان کے بہت سے ایسے لیکچرز بھی ہیں جو انہوں نے مختلف جگہوں پہ جا کے دیے. ایک مدراس نام کا جو شہر ہے اس میں انہوں نے جا کے خطبات کچھ لیکچرز دیے تھے، خطبات مدراس کے نام سے وہ کتاب چھپ چکی ہے. اور اس میں خاص طور پر اورینٹلسٹ نے، غیر مسلموں نے، یہودی اور عیسائی جو اسکالر ہیں جنہوں نے وہاں بیٹھ کے اسلام کو پڑھا ہے اور اسلام کے بارے میں لکھا بھی ہے اور بیچ میں کوئی زہریلی گولیاں بھی ڈال دی ہیں تاکہ مسلمان کا دماغ جو ذرا پھر جائے، کیونکہ معلومات ہمیں قرآن اور حدیث کی تو بہت کم ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے ان کو ایکسیپٹ کرنا، جس میں لاجک بظاہر نظر آتی ہے، تو وہ ایکسیپٹ کرنا ایسے لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہ ان کی ان باتوں کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ متاثر نہیں ہوتا. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے انہی اعتراضات اور شبہات کا جواب جو اورینٹلسٹ نے ریز کیا تھا، اس کا جواب انہوں نے خطبات مدراس میں بڑے اچھے لیکچرز دے کے جیا، اور یہ لیکچرز چھپ چکے ہیں، کتاب اویلیبل ہے مارکیٹ میں، وہ کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے، بہت اچھی کتاب ہے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عمر ہے، شادی کی عمر کیا تھی، اس پر بھی بڑی لے دے کی ان لوگوں نے. تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بھی بڑا اچھا ایک ریسرچ کر کے بہت خوبصورت وہ کتاب لکھی ہے. وہ ایک لیکچر لیکن بہت اچھا ہے، وہ بھی اسی غالباً خطبات مدراس میں موجود ہے، اگر نہیں تو الگ بھی وہ چھپی ہوئی ہے. تو سید صاحب نے حدیث کا سارا مٹیریل جو پڑھا ہے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ حدیث میں کچھ اہم مضامین جو ہیں وہ قابل غور ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس میں تاریخ کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ ایک بہت بڑا حصہ ہے حدیث کی کتابوں میں، حدیث کا بہت بڑا حصہ ہے. اور یہ تاریخ کیا ہے؟ صرف ذات رسول سے ریلیٹڈ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اپنی شخصیت، جب آپ نبی بنے، نبی بننے سے لے کر آخری سانس تک، یہ آپ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں حدیث کی کتاب میں ملتی ہے، حدیث میں ملتی ہے. نبوت کا آغاز کیسے ہوا وہ بھی حدیث سے مل رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ مکہ میں کیا کیا کرتے رہے وہ بھی حدیث میں ملتا ہے ان ڈیٹیل، کیا کیا احکام آئے، کیا حالات پیدا ہوئے، کس نے کیا حرکت کی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائیں. یہ ساری ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں حدیث میں ملتی ہیں، اور یہی تاریخ ہے جو آپ کی وفات تک چلی گئی ہے. تو بہت بڑا حصہ جو ہے وہ ہمیں یہاں نظر آتا ہے. لیکن اس تاریخ میں اور جو عام تاریخ کی کتابیں لکھی جاتی ہیں، ان میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تاریخ مستند ہے، انتہائی مستند، اس لیے کہ ایک ایک بات سند کے ذریعے ثابت کی گئی ہے، جبکہ تاریخ کی کتابوں میں جو بات بھی لکھی گئی ہے اس کی سند نہیں ہے، سند نہیں ملتی، تاریخ ہے، لوگوں نے، مورخین نے لکھ دیا. تو وہ بھی بہت حد تک قابل اعتماد ہو سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ قابل اعتماد جو ہے وہ حدیث رسول ہے، جس میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک کے جو حالات زندگی ہیں وہ اتنے اتھینٹک سورسز سے بیان کیے گئے ہیں جو شاید کسی تاریخ نے ایسے بیان کیا ہو. تو یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو بہرحال اس علم سے صحیح علم بھی پتہ چلتا ہے، غور و فکر بھی انسان کو کرنا پڑتا ہے، اور پھر اسی غور و فکر کے نتیجے میں جو وہ نتائج نکال سکتا ہے وہ اس کی دین اور دنیا کے لیے مفید بھی ہیں، یہ بھی ایک فائدہ ہے اور بڑے سبق آموز ہیں. تو ایک تو ہے اس کا ایک تاریخی پہلو، دوسرا ہے اخلاق و حکمت. ایک بڑا اہم موضوع ہے جو احادیث کی کتابوں میں یا حدیث کے لٹریچر میں ہمیں ملتا ہے. نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اخلاق کیسے تھے، کتنے زبردست اخلاق تھے. وہ تو قرآن مجید نے بھی بس ایک چھوٹے سے جملے میں اتنا بتا دیا کہ انک لعلی خلق عظیم، اللہ کے رسول آپ اخلاق کی بلندیوں پر فائز ہیں. مگر وہ اخلاق کیا تھے، उसकी डिटेल हमें मिलती है हदीस की किताबों में और हदीस में, और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अखलाक हैं, आदाब हैं, वही बयान होते हैं, जिसमें मौजूद देख लीजिए, मसलन झूठ से इज्तनाब इसकी तालीम है, सच बोलो वो बताया है आपने, उसकी अजमत बताई है, इंसाफ की बात करो, इंसाफ करो लोगों के दरमियान, अदल उसको भी बड़ा पसंद किया आपने, बड़ी तालीम है आपकी, इल्म बावजूद इसके कि आप उम्मीद थे लेकिन आपने इल्म की बहुत अहम बातें की हैं, उकसाया है नौजवानों को, अपनों को, परायों को, सीखो, तो ये सब काम हुए हैं। सईना जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो जैद अंसारी हैं, वो कहते हैं जब मैं मदीना में ही था तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना दाखिल हुए तो बुजुर्गों ने मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे पेश किया कि अल्लाह के रसूल, हम में ये बच्चा जो है सबसे ज्यादा कुरान मजीद को जानता है, छोटा सा बच्चा, तो बसद कुरान मजीद का हाफिज, जितना भी कुरान मजीद है सबसे ज्यादा इसको पता है, ये मैं इसको याद भी कर चुका है और माना मफहूम भी जानता है। नबी अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कोई सवाल नहीं किया, ना टेस्ट लिया, सिर्फ चेहरा आपने रीड करके बच्चे को इतना कहा कि जैद तुम मेरे लिए हिब्रू जुबान को सीख लो, इब्रानी जुबान जो यहूदियों की थी और यहूदी ही करीब के कले में आबाद थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दाखिल हो रहे हैं और जहन में क्या है, जहन में क्या है कि भाई मैं दाखिल हो रहा हूं, अब यहूदी आएंगे, उनसे गुफ्तगू होगी, उनकी हिब्रू जुबान हम में कोई नहीं जानता, कुछ लोग तो तैयार हो जाएं। और जैद को उबारा और जैद कहते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इतना कहना था, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 17 दिनों में हिब्रू जुबान सीख ली, सिर्फ 17 दिनों में। यानी सीखना ऐसे नहीं कि सिर्फ मैं सुन लेता था, नहीं, बोल भी लेता था, पढ़ भी लेता था, लिख भी लेता था 17 दिनों में। और आज हमारा हाल यह कि कोई लैंग्वेज सीखनी हो तो मास्टर क्या पीएचडी भी कर जाते हैं, वो हमें लैंग्वेज फिर भी नहीं आती। ये शौक था, शौक एक जज्बा था, वो खुद कहते हैं, यानी 17 दिनों में मैंने हिब्रू जुबान को ऐसे अपने अंदर जज्ब कर लिया कि समझता भी था, बोलता भी था और फिर उसके बाद पढ़ भी लेता था। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इल्म पे बड़ा उकसाया है, और आपको भी ये तालीम दी गई कि अल्लाह के रसूल कुल रब्बी ज़िदनी इल्मा, हर वक्त ये दुआ किया कीजिए, अल्लाह मेरे इल्म को बढ़ा, आप कहते थे, आप दुआएं करते थे। फिर इसी में हमें अखलाक और हिकमत की जो बातें हैं उसमें हमें यह पता चलता है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात में जो अखलाक फूटता था, जो हिकमत की बातें थी, वो एक तहजीब आपने क्रिएट की है, तहजीब उठाई है, एक कल्चर सकाफत जो है वो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में एक नया कल्चर दिया, एक नई तहजीब बर्पा कर दी जो बिल्कुल दूसरों से जुदा थी, जिसमें शर्म है, हया है, फहाशी को बिल्कुल अलग कर दिया, बेहयाई की बातें पसंद नहीं की, बुजुर्गों का एहतराम, छोटों पर रहम, ये सब ऐसी बातें थी जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात के जरिए ऐसे फैलाई कि मदीना का नक्शा ही बदल गया, मुसलमानों की जिंदगी के हालात ही बदल गए। वो कैफियत दोबारा पैदा ही नहीं हुई जो यहूदी हर वक्त मुसलमानों के अंदर या मदीना के जो औस और हजरत के कबाइल थे उनके अंदर हर वक्त लड़ाई और नफरत के बीज बो बो के उनको आपस में लड़ाते थे और पीछे बैठ के तमाशा देखते थे, वो कभी पैदा नहीं हुआ। ये थी आपकी तालीम और इसका बड़ा हिस्सा अब भी मौजूद है जिसको हम आज भी अपना के अपने माहौल को वैसा ही बना सकते हैं जैसा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना में बर्पा किया था। फिर इसी में हम यह भी देखते हैं कि अकायद की बातें भी हैं कुरान मजीद या हदीस रसूल में। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अकायद से मुतालिक, मसे ईमान बिलगैब क्या है, फिर इसी तरह मौजजात हैं उन पर ईमान रखना है, फिर ये एक अकीदा है जो मुसलमान को दिया जाता है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे रहे हैं,
آپ پوچھتے ہیں جو آنے والا پوچھ آتا ہے آپ اسے فرماتے ہیں اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ کہتا ہے جی ہاں میں دیتا ہوں. یہ کیا ہے؟ ایمان کی دعوت ہے، عقیدے کی دعوت ہے. پھر اسی طرح جو معجزات آپ دکھاتے ہیں، کوئی صحابی بھی ایسا نہیں جو اس کا انکار کرتا ہو. معجزے کو، رسول کا جو معجزہ ہے اس کو ماننا پڑتا ہے، اس پر ایمان لانا پڑتا ہے. اور رسول کے معجزے پر بندہ ایمان نہ لائے تو وہ مسلمان نہیں ہے. اور جو دوسروں کی کرامات ہیں اگر ہم اس کو نہ بھی مانیں تب بھی ہم مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ معجزہ جو ہے یہ ایک حجت ہوتی ہے کہ یہ صرف رسول دکھا سکتا ہے یہ معجزہ، اور اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھاتا ہے. لاٹھی کا سانپ بن جانا، یہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا، یہ اللہ کے حکم سے وہ لاٹھی جو ہے وہ سانپ بنتی تھی، اور دیکھنے والے حیران رہتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم نے تو وہ کرتب ہی نہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ کرتب ہی نہیں دکھائے، وہ لفظ بھی نہیں پڑھے، وہ الٹی سیدھی حرکتیں بھی نہیں کی جو ایک جادوگر کرتا ہے اپنے جادو کا زور دکھانے کے لیے. انہوں نے تو بس ایسے لاٹھی پھینکی ہے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے اجدا بن گئی. یہی تو وہ چیز تھی جس کو دیکھ کے جادوگر مقابلے میں شکست کھاتے ہی مان گئے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی جادوگر ہے نہیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے جادو کے وہ کرتب تو دکھائے نہیں، صرف لاٹھی پھینکی ہے اور لاٹھی کو ہم خود گرتا دیکھتے ہیں، اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک جان آتی ہے، وہ پورا اژدہا بن جاتا ہے، وہ موو کرتا ہے اور ہماری جتنی بھی رسیاں پڑی ان کو نگل جاتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ جادو نہیں ہے، جادو سے بڑھ کر، ہم سے بڑھ کر کوئی ایکسپرٹ نہیں ہے جادو کا، ہم مانتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. اسی وقت انہوں نے تسلیم کر لیا، کہا آمنا برب ہارون و موسیٰ، کہ ہم حضرت ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں. مسلمان ہو گئے، وہ مان گئے کہ ہاں جادو کیا چیز ہوتی ہے، معجزہ کیا چیز ہوتی ہے. تو معجزے پر ایمان لانا فرض ہوتا ہے، اگر بندہ نہیں لاتا تو اس پر اللہ کا کوئی عذاب بھی آ سکتا ہے. قوم صالح کو دیکھ لیجیے، انہوں نے معجزہ مانگا تھا کہ آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ایسا کیجیے، یہ پہاڑی ہے اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکال کے دکھا دیجیے. ایسا معجزہ، ایسا مطالبہ جو انہونا سا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ ہمارے اس مطالبے کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ہم مان ہی نہیں سکتے اور یہ کر ہی نہیں سکتے. لیکن ہوا یہی کہ دعا سے اللہ تعالیٰ نے وہیں انہی کے سامنے وہ پہاڑی کو ذرا ایسے پھاڑا اور اس کے اندر سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئی. یہ کہا اب یہ دیکھو تم نے مطالبہ کیا تھا، وہ تمہارا مطالبہ پورا ہو گیا ہے، اب ولا تمسوہا بسوء، اس کو برے ارادے سے ٹچ نہ کرنا، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. اور یہ کچھ ہوا، انہوں نے اس کو نہ مانا بلکہ اس اونٹنی کو قتل کر دیا، مار دیا. بس مارنا تھا، انہوں نے کہا بھائی تین دن تم نے جو عیش کرنے ہیں کر لو، اس کے بعد تم ہو یا اللہ تعالی ہے، بس. اور ایسا ہی ہوا کہ پوری سمود قوم جو ہے تباہ و برباد کر دی گئی. معجزے کو مانیں، اگر مطالبہ کیا ہے معجزے کو ماننا فرض ہے، اور اگر نہیں کیا تب بھی نبی اگر معجزہ دکھاتا ہے بندہ اس کو مان لے، جادو نہ کہے. نبی کے علاوہ جو مسلمانوں کے ہاں مسلمان علماء ہیں، اولیاء ہیں یا اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے جو کچھ ایسی چیزیں خرق عادت کے طور پر رونما ہوتی ہیں، مثلا یہ چیز ہے، یہ بیٹھی ہے، میں نے رکھی ہے، یہ چلنے لگ گئی، یہ کھڑا ہو گیا، ایسے کھڑی ہو گئی، تو یہ خود بخود نہیں ہوتی بلکہ اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے. اپنی عادت کو یہ توڑ کے، عادت اس کی یہ کہ اس کو جہاں رکھنی یہ ہے، لیکن اپنی اس عادت کو توڑ کے وہ یوں کھڑی ہو جائے، یوں چلنے لگ جائے، تو یہ عجیب چیز ہوتی ہے. اگر نبی کے ہاتھوں یہ کچھ ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور نبی کے علاوہ کسی نیک انسان کے ذریعے ہاتھوں ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں. معجزے کو ماننا فرض ہے، کرامت نہ بھی مانے ہم پھر بھی مسلمان رہتے ہیں، لیکن کرامتوں کے منکر نہیں ہونا چاہیے. کرامت ہو سکتی ہے، نیک لوگوں سے ہوتی ہے، لیکن کرامت اور معجزے میں یہ فرق ہوتا ہے کہ معجزہ دکھایا جاتا ہے. کرامت ایک نیک آدمی کی نیکی ہوتی ہے, وہ اس کو شو آف نہیں کرتا, وہ کیا کرتا ہے اپنی نیکی کو چھپاتا ہے کہ کہیں یہ ریاکاری نہ ہو جائے. اتنا فرق ہے. اور یہی چیز اگر کسی غیر مسلم کے یا کسی نکمے انسان کے ہاتھوں رونما ہو, برپا ہو, تو اس کو شعبدہ کہہ دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے معجزہ, کرامت اور شعبدے میں. تو نبی علیہ السلام تو تصویر نے بہت سے معجزات بھی دکھائے, ان کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے, ان معجزات کو ماننا بھی مسلمان کا فرض بنتا ہے. تو بہرحال حدیث رسول جو ہے یہ بھی کیا ہے, اس میں یہ عقائد کی بہت سی باتیں ہیں. کئی واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے کہ کوئی بدو آیا, اس نے کہا جی مجھے اسلام بتائیے کیا ہے, ایمان کیا ہے, تو نبی علیہ السلام اس کو ایمان کی تعریف بتاتے ہیں, اسلام کی تعریف بتاتے ہیں, یہ عقائد ہیں. پھر اس کو کچھ عملی احکام بتاتے ہیں, وہ بھی سیکھ لیتے ہیں. اس طرح یمن کا وفد آیا, نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو کچھ عرصہ رکھا مسجد میں, آپ کے جو سینئر اسٹوڈنٹ تھے صحابہ انہوں نے ان کے ساتھ اپنا وقت گزارا, ان کے جو مسائل سنے ان کو جواب دیا, اور پھر نبی علیہ السلام کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی, نمازوں کے دوران بھی بہت سے واعظ انہوں نے سنے, بہت سے مسائل سنے. اور جب کچھ دنوں کے بعد جانے لگے تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ تم نے جو کچھ سنا ہے اب جا کے اخبر من وراءکم, جو تمہارے پیچھے کے لوگ ہیں ان کو بھی جا کے یہی چیزیں سکھا دینا. تو اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے صرف چھوٹی چھوٹی عملی احکام نہیں بتائے جس کو ہم اکثر و بیشتر کہہ دیتے ہیں سنت ہے, نہیں, بڑے اہم احکام بھی بتائے جن میں عقائد ہیں, نظریات ہیں, ایمانیات ہیں, اور ایمان بالغیب ہے, پھر اسی طرح معجزات ہیں, یہ سب چیزیں ماننا پڑتی ہیں. پھر اسی طرح حدیث کا ایک بڑا اہم حصہ احکام کا بھی ہے. احکام سے مراد یہی ہے, یہی فقہی اور اصولی باتیں جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے سمجھائی ہیں کہ آپ ان کو اپنی عملی زندگی میں لائیں. اور ہماری مسلمانوں کی عملی زندگی جو ہے ان سارے احکام کا تعلق ان سے ہے. ہم جو عمل کریں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بتائے ہوئے جو احکام ہیں, فقہی احادیث ہیں, ہم ان کو دیکھیں, ان کو لیں اور اسی کے مطابق عمل کرتے جائیں. یہ ہیں بہت سے احکام ہیں. تو سنن کی کتابیں جیسے میں عرض کر چکا ہوں, وہ سارا اس کا میٹیریل وہاں مل جاتا ہے. اور صحیح یا الجامع نام کی جو کتابیں ہیں, جیسے امام بخاری کی کتاب ہے الجامع الصحیح, اور امام مسلم کی کتاب کا نام بھی الجامع الصحیح ہے. علماء نے اور بھی لمبے لمبے نام لکھے ہیں, لیکن مختصراً ایسے ہی لکھا جاتا ہے کتاب پہ. تو یہ جوامع میں سب چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. پھر اسی طرح آتے ہیں اس طرف کے حدیث اور سیرت میں کیا فرق ہے. جو سیرت کی اصطلاح ہے یہ محدثین کے ہاں بھی ہے اور فقہا کے ہاں بھی ہے, اور وہ لوگ جنہوں نے ہمارے مسلمان جو علماء ہیں, مشائخ ہیں, شخصیات ہیں, جنہوں نے اپنی زندگی میں کوئی بڑا اہم رول ادا کیا ہے, ان کے جو حالات زندگی لکھتے ہیں تو انہوں نے بھی کیا کیا ہے, اس لفظ کا استعمال کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاص غزوات ہیں جن میں آپ بنفس نفیس شامل ہوئے ہیں, تو ان غزوات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک جو مسائل ہیں یہ علماء اس کو کہتے ہیں سیرت. مثلا آپ نے فورسز کیسے تیار کی, پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر کون کون سی تقسیم کی, میدان جنگ میں پہنچے تو کون سی سائڈ ہے جو آپ کو زیادہ مناسب محسوس ہوئی, کس کس کو کیا کیا ذمہ داری دی, لڑائی کے لیے کس کو آگے بھیجا, اور پھر لڑائی جب ختم ہو گئی تو اس وقت جو مقتولین ہیں کفار کے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, جو قیدی ہیں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے, پھر اسی طرح میدان جنگ میں جو مال غنیمت چھوڑ گئے ہیں وہ کیسے تقسیم ہوگا, پھر اپنے مسلمان جو مقتول ہوئے ہیں ان کا کیا کرنا ہے, پھر جو مجاہد اور غازی ہیں, مجاہدوں میں وہ کچھ مجاہد ہیں جو گھوڑے پر سوار ہو کے لڑے, جو اونٹ پہ سوار ہو کے لڑے, اور کچھ ایسے ہیں جو پیدل لڑے. ان سب کے الگ الگ جو احکامات ہیں ان کو کہا جائے, ان کو کہا گیا سیرت, اور اس کی جمع ہے السیر. اور اس السیر پر علماء کی کتابیں بھی ہیں. امام اوزاعی رحمت اللہ علیہ ان کی بھی ایک کتاب ہے, کتاب السیر. اور اسی طرح اور بھی بڑے بڑے علماء ہیں, امام محمد بن حسن الشیبانی ان کی کتاب ہے السیر. تو سیرت کا جو لفظ ہے اس کا جو جمع ہے وہ ہے السیر. تو یہ سیر کی جو ہے یعنی مسائل وہ اس کو کہا جاتا ہے سیرت. تو اس سے اور حدیث میں آپ کو فرق پتہ چل جائے گا کہ حدیث کیا چیز ہے اور سیرت کیا چیز ہے. ہمارے ہاں تو سیرت اسی کو کہتے ہیں نا, کہ ہم جب سیرت کی کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا لوگ کہتے ہیں میں نے ایک سیرت کی کتاب لکھی ہے, تو وہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ جب پیدا ہوئے تو اس وقت عرب خطہ عرب کے کیا حالات تھے, ان حالات کو ڈسکس کیا جاتا ہے. پھر انہی حالات میں مکہ کے حالات ان کا ذکر کیا جاتا ہے, ان میں خاندان بھی ہیں, قبائل بھی ہیں, حالات بھی ہیں, جنگیں بھی ہیں. سب کا ذکر کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پیدائش, آپ کے خاندان کا ذکر, اور پھر آپ کا بچپن, پھر جوانی, پھر شادی, پھر شادی کے بعد آپ کی نبوت, نبوت کے بعد آپ کی مکی زندگی, اور پھر مدنی زندگی, اور پھر مدنی زندگی کا جو اینڈ ہے وہ آپ کی وفات. تو یہ گویا کہ اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ سیرت ہے, جبکہ یہ بایوگرافی ہے. اس کو حالات زندگی ہم کہہ سکتے ہیں, جس کو انگلش میں کہتے ہیں بایوگرافی. تو اس بایوگرافی کو ہمارے ہاں عام طور پر سیرت کہا جاتا ہے, جبکہ علماء کے ہاں سیرت جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی ہم جو مسئلہ پڑھتے ہیں کہ آپ کی ذات کے ساتھ یہ ایشو آیا تو آپ نے یہ کام یوں کیا, تو اس سارے کو پڑھ کے ہم اپنے لیے کیا ڈیڈیوس کر سکتے ہیں, ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس سے, کیا عبرت حاصل ہوتی ہے, کیا کیا اس میں کیا اس کے اندر کیسے پوائنٹس ہیں. وہ جو حاصل کرنا ہے اس کو جب ہم لوگوں کو بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ سیرت ہے. تو علماء یہی کہتے ہیں کہ سیرت اس کو کہا جائے, نہ کہ اس بایوگرافی کو جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ہے. تو بہرحال حدیث اور سیرت میں یہ مختصر سا فرق ہے جو کہ آپ کو ذرا ملحوظ رکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک بڑا اہم ایشو ہے جو اکثر و بیشتر ہمارے ہاں یہ سمجھدار لوگ, سمجھداری دنیا کی ہے دین کی نہیں ہے, وہ لوگ جو ہیں دوسروں سے متاثر ہو کے حدیث پر یہ اعتراض کرتے ہیں. اور یہ اعتراضات یاد رکھیے, یہ کوئی ہمارے لوگوں کا کوئی انٹلیکٹ نہیں ہے کہ ان کی بڑی ذہانت اس میں کام آ رہی ہو اور انہوں نے قرآن کو اسلام کو خوب پڑھا ہو اور اس کے بعد یہ سوال یعنی دوسروں کے سامنے پیش کیے ہوں. نہیں, یہ اصل میں یہ سب سوالات جو ہیں یہ غیروں کا لٹریچر پڑھ کے اسی کے اندر سے یہ سوال نکال کے اردو زبان میں اپنی زبان میں پیش کیے جاتے ہیں, اور پھر اس کا حل بھی وہ جیسے پیش کرتے ہیں وہ اپنی زبان میں پیش کر دیتے ہیں. یہ صرف نقالی ہے, یہ انہی کے روحانی شاگرد ہوتے ہیں یہ لوگ جو ان کے لٹریچر کو پڑھتے ہیں اور انہی سے متاثر ہو کے انہی کے سوالات کو اردو زبان میں ڈھال کے اور انہی کے جوابات کو اردو زبان میں دے کے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں. جی دیکھیے, بڑی ریسرچ کی ہے, یہ حقیقت ہے, میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اگر ان لوگوں کو اتنی توفیق ہوتی کہ جتنا وقت انہوں نے انگریزی سیکھنے میں اور ان کی کتابوں کو حاصل کرنے میں اور پڑھنے میں لگایا, اگر اتنا وقت سنجیدگی کے ساتھ قرآن کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث کو پڑھنے میں لگا دیتے تو شاید ان کو یہ زحمت نہ ہوتی اور خود اسلام کے ایک بہت بڑے دائی بن جاتے. سوال یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن تو اتارا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, لیکن جب حدیث ہے تو کیا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے؟ جب نہیں لیا تو حدیث پر اتنا اصرار کیوں کیا جاتا ہے؟ قرآن مجید کو تو چلو اللہ نے محفوظ رکھا, حدیث کو کس نے محفوظ رکھا ہے کہ اس پر اتنا اعتراض اصرار کیا جاتا ہے کہ جناب اس کو بھی قابل عمل سمجھیں اور اس کو بھی اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنائیں, اس لیے کہ یہ بھی ایک دین ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ پھر جب یہی بات ہوتی ہے تو اس پہ پھر آگے بہت سے شبہات کھڑے کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں, قرآن کی تو چلو حفاظت ہو گئی, وہ تو اللہ نے کر دی, مگر حدیث کی حفاظت کرنے والے تو انسان ہی ہیں نا, उनसे तो भूल चूक हो सकती है ना, उनसे तो गलतियां हो सकती हैं। वो नबी अलैहिस्सलात व तस्सीम ने जो बात इरशाद फरमाई वो अगर किसी सहाबी ने सुनी तो जरूरी थोड़ी है कि वही लफ्ज जो आपने कहे उसने ये याद किए और फिर वही लफ्ज जो है ना वो आगे जब मुंतकिल करता है तो जरूरी थोड़ी है कि वही लफ्ज वो आगे मुंतकिल कर रहा हो, और फिर तीसरा भी जब ये सुनेगा तो जरूरी थोड़ी है कि वो आगे, वो तो फिर तीसरी नस्ल में या चौथी नस्ल में जो नबी अलैहिस्सलात व तस्सीम के अल्फाज हैं वो जब पहुंचेंगे तो वो आपने क्या कहा होगा और चौथी नस्ल वाले क्या कह रहे होंगे। और मिसाल ये देते हैं जैसे मसलन किसी बच्चे को कहें बेटा जाओ, मां उसकी कहे बेटा जाओ खाला के पास कि अम्मी कहती हैं वो कल हमने जो बाजार से नीले रंग का कपड़ा खरीदा था तो वो कपड़ा काट लिए आपने और कमीज बना के कब देंगी, ये जो उसने लफ्ज कहे उसको रिकॉर्ड किया गया और बच्चे से कहा गया कि जाओ खाला से कहो। अब बच्चा जब खाला के पास जाता है तो मां की ये बात वो करता है तो वो जो मां ने लफ्ज कहे हैं वो बच्चा बेनी उन लफ्जों को खाला को नहीं कह रहा बल्कि उसमें बड़ी कमी बेशी है। और ये भी हो सकता है कि वो बच्चा बात ना समझाओ तो उसने गलत बात भी कह दी हो। फिर यही खाला को कहा गया कि तुम्हें जो बच्चे ने बताया वो आगे बताओ, किसी चौथे को बताओ, तो वही लफ्ज वो आगे बताती है। तो सबके अल्फाज को रिकॉर्ड किया गया तो नतीजा ये निकला कि मां ने जो लफ्ज कहे थे वो तीसरी नस्ल तक या तीसरे चौथे बंदे तक जब पहुंचे तो वो अल्फाज नहीं थे, वो बिल्कुल उलट अल्फाज थे, वो मफहूम ही बदल गया, वो असल रूह जो थी वो उसमें रही ना। तो लिहाजा हदीस का मामला भी ऐसे ही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो फरमाएं साहबी सुने, फिर साहबी के बाद ताबी सुने, फिर ताबी के बाद तबा ताबी सुने, तो आप सोचिए वो बात जो कही आपने वो चौथी नस्ल में जाके कितनी तब्दील हो चुकी होगी। तो इसलिए हदीस का मामला मशकूक है, इसकी हिफाजत सही नहीं हुई, मगर अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की हिफाजत की है। अब देखिए ये लफ्ज हम सुने, शायद आप भी कंफ्यूज हो गए हों ऐसी बातें सुन के, तो बात तो सही है। तो असल जो चीज है वो यही है कि कुरान मजीद को अल्लाह ताला ये फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ही कुरान मजीद को उतारा है, जिक्र को उतारा है और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो यहां जिक्र से क्या मुराद है, क्या सिर्फ कुरान मजीद है? नहीं, जिक्र से मुराद वो नसीहतें भी हैं जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं और इसकी दलील कुरान मजीद में मिलती है। उम्महातुल मोमिनीन को कहा गया कि वज़कुरना मा युतला फी बुयूतिकुन्ना मिनल किताबि वल हिक्मा, कि अल्लाह के नबी की बीवियों अपने घरों में उन चीजों की वो पढ़ा करो जो किताब और हिकमत से तुम्हारे सामने पेश की जाती है। तो किताब तो कुरान मजीद है और हिकमत क्या है? वही नसीहतें हैं जो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अजवाज मुताहरात को कर रहे हैं। उनको कहा गया कि इनको भी जिक्र के तौर पर लो, इनको भी याद करो, ये भी एक जिक्र है। तो इसलिए उलमा का कहना यही है कि जिक्र से मुराद सिर्फ कुरान मजीद नहीं है बल्कि जिक्र से मुराद नबी अलैहिस्सलात व तस्सीम की जो नसीहतें हैं, जो आपकी वसीयतें हैं, जो आपकी खैरखाहाना बातें हैं, जो वाज है घर के अंदर और घर के बाहर, वो भी एक जिक्र है। तो अल्लाह फरमाते हैं इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने ही जिक्र को उतारा है, क्योंकि रसूल अल्लाह ताला की अप्रूवल के बगैर जुबान नहीं खोल सकता, मुंह नहीं खोल सकता, एक लफ्ज भी अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर नहीं कह सकता। तो सब नसीहत की बातें, तो ये सब नसीहत की बातें। तो इधर चले बिलफर्ज हम इससे मान लें कि ये कुरान मजीद ही इससे मुराद, जिक्र से मुराद कुरान मजीद है। तो फिर कुरान मजीद को आगे भी पढ़िए, सूरत नहल में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इन्ना अनजलना इलैका ज़िक्रा लितुबय्यिना लिन्नास, कि अल्लाह के रसूल हमने आपकी तरफ जिक्र उतारा ये कुरान मजीद, क्यों? उसमें हम आपको एक जिम्मेदारी दे रहे हैं कि आप इसको खोल खोल के लोगों को बयान कर दें, ये आपकी जिम्मेदारी है। यह बयान क्या है? آپ کی وضاحت ہے، آپ کی ایکسپلینیشن ہے. مثلاً قرآن مجید میں ہے کہ زکوٰۃ ادا کرو، اب قرآن میں پوری ڈیٹیل نہیں ہے زکوٰۃ کہاں سے ادا کریں، کتنی کریں، کب کریں، کس کو دیں. قرآن مجید میں بس اتنا ہے کہ انما الصدقات للفقراء، نبی علیہ السلام نے بتایا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق یہ یہ لوگ ہیں، قرآن نے نہیں بتایا. وہ صدقے کی بات ہے، لیکن آپ جب زکوٰۃ کا لفظ بولتے ہیں تو زکوٰۃ کا معنی وہ صدقہ بھی آپ کرتے ہیں، کہتے ہیں جہاں صدقے سے مراد زکوٰۃ بھی ہے، اور پھر آپ یہ بتاتے ہیں کہ یہ مستحق لوگ ہیں، پھر آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ اتنی اماؤنٹ ہو تو اس پر اتنا زکوٰۃ نکلے گی، اور یہ اماؤنٹ آپ کے پاس ایک سال قبضے میں ہو، ایک سال تک آپ کے قبضے میں رہے، اور سال گزر جائے تو پھر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیٹیلز ہیں یہ ہے، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بیان کر دیں. اب سوال یہ کہ یہ بیان جو ہے کیا یہ واقعی محفوظ ہے؟ دیکھیے اللہ تعالی وہی اللہ ہے جو یہ کہہ رہا نا، انا انزلنا الیک الذکر، کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے ہی ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. تو وہی اللہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا، جب ہم اس قرآن کو پڑھ چکے تو پھر آپ بعد میں اس کو پڑھا کیجئے، پھر اس کے بعد کیا، ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَا، پھر اللہ کے رسول ہم پر ذمہ داری ہے، علینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، بیانہ کہ ہم اس قرآن کو بیان کروائیں، اس کی وضاحت کروائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری لی ہے، جس طرح قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، اسی طرح قرآن کے بیان کی بھی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. تو قرآن مجید تو دونوں کی بات کر رہا ہے، آپ ایک آیت کو سلیکٹ کر کے کیوں اس پہ زور دے رہے ہیں کہ قرآن کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی حفاظت کروں گا، اور حدیث کے بارے میں کہا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے گی. بھائی وہ بھی قرآن کہتا ہے، ثم انا علینا بیانا، ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو ان ڈیٹیل آپ سے کروائیں، اور آپ کو ہم پر ذمہ داری ہے کہ آپ اس بیان کو کریں گے. تو بیان موجود ہے. پھر اس کے بعد جس طرح قرآن کی حفاظت کی، اس طرح بیان کی بھی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لے لی. اب دیکھیے قرآن مجید ہم تک کیسے پہنچا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر جب کوئی سورت نازل ہوتی یا کچھ آیتیں نازل ہوتی تو آپ جو موجود ہوتے نا، ایسے چند صحابہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. جو صحابی موجود ہوتا، جس کا گھر قریب ہوتا یا جو اویلیبل ہوتا، آپ اس کو بلا لیتے. آپ فرماتے کہ مجھ پر یہ آیتیں اتری ہیں، اب لکھو، لے آؤ قلم دبا دو. تو وہ لے آتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتاتے یہ آیتیں، اب ان آیتوں کو فلاں سورت کی آیت نمبر 82 جو ہے اس کے بعد پڑھنا ہے، اس میں بعد اس کو رکھ دو. تو وہ رکھ دیتے تھے، کیونکہ وہ کتاب تو تھی نہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ہڈیوں کے پیسز ہوتے تھے، یا پھر اس طرح لیدر ہوتا تھا، جانوروں کا چمڑا خشک کر کے اس کو ایسی بالکل ورقہ بنا لیا جاتا تھا، اس پہ لکھا جاتا تھا، یا لکڑی ہوتی تھی اس پہ لکھا جاتا تھا. تو اس طرح کا جو میٹیریل تھا اس پہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جو آیت نازل ہوتی آپ فرماتے کہ اب اس کو لکھو، اور اس کو فلاں سورت کی جو لکڑی ہے یا میٹیریل ہے اس کی فلاں آیت کے بعد اس کو وہاں رکھ دو. تو رکھوا دیتے تھے، کیونکہ جتنا نازل ہوتا آپ اتنا لکھوا دیتے تھے، اور پھر بعد میں جو نازل ہوتا، جو حکم ہوتا، جیسے آپ کے دل میں ارینج کیا جاتا تھا تو کرسر رکھ کے وہ چیز وہاں ڈال دی. تو یعنی اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی بتا دیتے کہ بھئی اب اس آیت کو فلاں جو صورت ہے، اس کی فلاں جو لکڑی ہے، میٹیریل، اس کے بعد اس کو رکھ دو وہاں. تو رکھ دیتے تھے. تو صحابہ نے لکھا، پھر صحابہ نے نبی علیہ السلام سے پڑھنا سیکھا، پھر صحابہ کرام نے ہی اس کو آگے اپنے شاگردوں کو سکھایا، اور صحابہ کرام نے قرآن مجید کو لکھوایا، سیدنا ابو بکر نے، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے، اس کو ایک فائنل شیپ دی، ترتیب دی. پھر یہی چیز نسلن بعد نسلن ہم تک چلتی آئی. صحابہ، تابعین اور تبع تابعین اور بعد کی نسلیں اگر قرآن مجید کی اس طرح حفاظت کریں ہم مان لیتے ہیں، اور یہی چیز اگر صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی احادیث سننے کے بعد اگلی نسلوں کو نہ صرف لکھا ہوا پڑھائیں بلکہ یاد بھی کروائیں اور تاکید بھی کریں کہ اس کو اچھی طرح یاد رکھنا ہے، اور پھر یہی چیز اگلی نسل میں منتقل ہو، پھر اس کے بعد اگلی نسل میں منتقل ہو، ہم اس کو نہ مانیں، یہ کون سا انصاف ہے؟ اگر قرآن مجید کو مانا جا سکتا ہے کہ صحابہ نے اس کو نیریٹ کیا ہے، انہوں نے لکھا ہے اور پھر اس کے بعد اگلی نسلوں میں یہ چیز پہنچی ہے، تو اسی طرح حدیث کی کتاب بھی، حدیث بھی صحابہ کرام نے لکھی اور پھر اس کے بعد یہی چیز لکھی ہوئی اگلی نسل تک پہنچی ہے، تو ایک کا کام کیا، ایک کام ہم قبول کر رہے ہیں اور دوسرا کام ہم قبول نہیں کر رہے، یہ کون سا انصاف ہے؟ انصاف تو یہ نا ہم دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لیں، ایک کو مان رہے ہیں اور ایک کا انکار کر رہے ہیں، یہ انصاف نہیں ہے، یہ اپنے من کی بات ہے۔ تو اس لیے حدیث کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالی نے خود لیا ہے۔ ثم ان علینا بیانا، تو یہ تو خیر ایک بیچ میں ضمناً ایک بات آ گئی اعتراض کی۔ پھر اس کے بعد ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث میں جب ہم اس کو لٹریچر کو پڑھتے ہیں تو حدیث میں بڑی بے حیائی کی باتیں ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں جس کو سن کے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ امہات المومنین ان کے بیڈ کی بات کی جاتی ہے، ان کے نہانے کی بات کی جاتی ہے اور ان کی اریانی کی بات کی جاتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں نکال لیتے ہیں لوگ۔ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ عورت اگر حیض کی حالت میں بھی ہو تب بھی بے رحمانہ، بے رحم بن کے اس کے ساتھ سلوک کیجئے، حدیث یہ بھی بتاتی ہے۔ یعنی ایسی عجیب و غریب باتیں لوگ کر دیتے ہیں، تو جن کو ہم پڑھیں ان کا لٹریچر پڑھیں تو ان کی زبان بھی صاف نہیں ہے، اخلاق اور آداب سے بالکل ہٹی ہوئی، خود شرم و حیا کی بات کرتے ہیں کہ حدیث میں بے شرمی کی باتیں ہیں مگر خود شرم و حیا کی ساری حدیں کراس کر جاتے ہیں، اور جو بھی الزامات ہوں بڑے عجیب و غریب قسم کے لفظ چھانٹتے ہیں اور فکس کرتے ہیں۔ سوال یہی ہے کہ کیا واقعی حدیث کی کتابوں میں، حدیث لٹریچر میں، نبی علیہ السلام کی احادیث میں ایسی باتیں ہیں؟ حقیقت یہ کہ نہیں ہے۔ صرف اس کی میں بات اس لیے کروں گا کہ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور انسان ہیں، ہم انسان ہیں، ہمارے لیے اندر سے ہی اللہ نے ایک رسول کھڑا کیا، اگر کوئی فرشتہ ہوتا وہ کچھ بھی کرتا ہم کہتے یہ اس کو زیب دیتا ہے، ہم انسان ہیں ہمیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ ہمارا پیٹ ہے، ہماری خواہشات ہیں، فرشتے کا نہ پیٹ ہے نہ اس کی خواہشات ہیں، نہ اس کو بیوی کی ضرورت ہے، نہ اس کو شوہر کی ضرورت ہے، نہ اس کا میلان ہے کسی چیز کی طرف، اس کے میلانات، رغبات، خواہشات اللہ نے سلب کیے ہوئے ہیں، مگر ہمیں تو اللہ تعالی نے بہت کچھ دے رکھا ہے، تو فرشتے کی بات ہم کیسے مان سکتے ہیں، یا اس کی بات ہمارے لیے کیا قابل قبول یا قابل عمل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ اور اگر انسان ہو، بندوں کے اندر ہو اور ایک مثالی انسان ہو، وہ کوئی بات کرے تو وہ شاید لوگ قبول کر لیں کہ بھئی ہاں یہ ایک رول ماڈل ہے ہمارے لیے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا ہمارے لیے۔ اب ہم انسانوں کی کچھ فطری ضروریات ہیں، نیچرل، ان ضروریات کو بھی اللہ تعالیٰ نے پورا کرنا ہے، دین ایسا دینا ہے جو ہماری فطری ضروریات جو ہے نا ان کو بھی ڈسکس کرتا ہو اور ان کا حل پیش کرتا ہو۔ مثلا ہر بندہ جو ہے، ہم میں ہر بندہ جب جوان ہوتا ہے تو اس کی مونچھیں بھی نکلتی ہیں، داڑھی بھی نکلتی ہے، دین کہتا ہے کہ اس میں جو فطرت ہے وہ یہی ہے کہ داڑھی کو بڑھا دیا جائے اور مونچھیں کم کر دی جائے، کیونکہ یہ مونچھیں اگر چھوڑیں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا، آپ کے لب جو ہیں وہ کور ہو جائیں گے، ہونٹ کور ہو جائیں گے، آپ منہ میں جو کچھ ڈالیں گے وہ بال بھی اندر جائیں گے. اور پھر اس کے بعد اس کو بالوں کو الگ کرنے کے لیے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑے گا کہ آپ کے سامنے والا جو بیٹھا ہے وہ کراہت محسوس کرے. تو اس لیے دین یہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کو آپ کم کر دیں. ناخن ہیں ان کو بھی کم کر دیں, زیر ناخ بال ہیں ان کو بھی کم کر دیں, کاٹ دیں. اور بغل کے بال ہیں, انسان ہے خود بیٹھا اس کو سمیل آئے اپنے اندر سے تو بڑا اس کو برا لگتا ہے, چے جائے کہ دوسروں کو آئے. تو اس لیے یہ سب چیزیں, دانت ہیں ان کو بھی صاف رکھنا چاہیے, اس لیے کہ ہر وقت گفتگو کرنا پڑتی ہے. اور بندے کا منہ صاف ہو, ستھرا ہو, منہ سے سمیل نہ آئے تو دوسرا خوشی سے بات بھی کرتا ہے, ورنہ لوگوں کو کراہت آتی. تو اس طرح کی جو تعلیمات ہیں یہ فطری تعلیمات ہیں جو دین نے بتائی ہیں, اسی کا ایک حصہ ہے جب ہم بالغ ہوتے ہیں. لڑکی بھی بالغ ہوتی ہے, مرد بھی بالغ ہوتا ہے, تو اس کو ضرورت ہے یہ جاننے کی کہ میں ناپاک جب ہوتا ہوں تو کس صورت میں ہوتا ہوں اور پاک کیسے ہو سکتا ہوں. وہ جاننے کی ضرورت ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے تو شرم و حیا کا, لیکن اس شرم و حیا کے مسئلے کو اگر دین نہ بتاتا تو کیا یہ اسکولوں میں سیکس ایجوکیشن پڑھانے والے بتاتے یا ان فلموں سے ہم سیکھتے جو ہمارے بچوں کو خراب کرتے اور باقاعدہ یہ کہتے کہ پریکٹس بھی کر لو, اجازت ہے. یہ طریقہ کامیاب رہتا یا یہ طریقہ کامیاب رہتا کہ شرم و حیا کے دائرے میں کسی ایسے شخص سے, کسی ایسے انسان سے وہ مسئلہ پوچھ لیا جائے جو ہمارے لیے رول ماڈل ہے, اور وہ رول ماڈل ایک معلم بھی ہو. اللہ کے رسول ایک معلم بھی تھے, تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی شخص آ کے اس قسم کا مسئلہ بیان کرتا ہے, اور ام المومنین کے پاس بھی اگر کوئی آ کے اس طرح کا سوال کرتا ہے, تو بحیثیت ایک معلم کے آپ کا کیا فرض تھا؟ کیا آپ اس کو پکڑ کے ڈانٹتے اور یہ کہتے تم بڑے بے حیا انسان ہو, تمہیں شرم نہیں آتی مجھ سے ایسے مسائل پوچھنے آئے ہو, نکل جاؤ یہاں سے, میں شرم والا انسان ہوں, تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ یہ باتیں ہم ڈسکس نہیں کرتے, چلے جاؤ یہاں سے. کیا یہ طریقہ اچھا تھا؟ یا یہ طریقہ اچھا تھا کہ آپ معلم بن کے آپ اس کو فرماتے ہاں بھائی یہ مسائل ہمیں پیش آتے ہیں اور اس کا حل یہ ہے کہ میں یوں کرتا ہوں, میں اپنے آپ کو یوں پاک صاف کرتا ہوں, یوں غسل کرتا ہوں, اور طریقہ یہ اپنے آپ کو پاک صاف کرنے کا. کون سا طریقہ زیادہ بہتر تھا, ڈانٹ کا یا یہ الزام لگا کے کہ تم بڑے بے حیا ہو, بے شرم ہو, آ کے مجھ سے سوال کرتے ہو, یا یہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیار و محبت سے جو اس کی ضرورت ہے اس کو سمجھا دیتے کہ بیٹا اس کو یوں کرنا ہے بس. تو ظاہر ہے یہ دوسرا طریقہ ہی زیادہ بہتر ہے, اور یہی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنایا ہے. امہات المومنین سے بھی اس طرح کی باتیں پوچھی گئیں, اور پوچھنے والے کو غیر نہیں تھے, ان کا اپنا بھتیجا, ایک بھانجا اور ایک بھتیجا, یہ دونوں آتے ہیں اور آ کے عرض کرتے ہیں. بھانجا وہ ہے جو سیدہ اسماء ان کی بہن ہے, ان کا بیٹا ہے, اور بھتیجا وہ ہے جو ان کا اپنا بھائی ہے عبد الرحمن, ان کا بیٹا ہے عبد الرحمن, ان کا بیٹا ہے. تو یہ دونوں آتے ہیں اور ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت کیسے کرتے تھے. نیچرل ہے, بچے ہیں, جوان ہیں, انہوں نے آ کے مسئلہ پوچھا ہے, اور ایک خالہ سے پوچھ رہا ہے, دوسرا اپنی پھوپھی سے پوچھ رہا ہے. ہمارے ہاں تو شرم و حیا جو ہے نا, ناجائز چیزوں پر شرم و حیا ہے, اور جو صحیح مسائل ہیں ان میں ہم بالکل ہی اس کو بیان ہی نہیں کرنا چاہتے. نہ اپنی اولاد کو بتائیں گے, نہ اپنے چھوٹوں کو بتائیں گے, نہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے, بلکہ جو بھی دماغ میں آتا ہے وہ طریقہ استعمال کر کے ہم اپنا کام نکال لیتے ہیں, اور سمجھتے ہیں یہی سمجھداری ہے. تو یہ آ کے پوچھتے تھے, جن کو یہ ہو نا, غرض ہو, ہرس ہو, وہ آ کے پھر پوچھتا ہے, اور پوچھنے والے جس سے پوچھا جاتا ہے وہ اس کو علم ہو کہ بھئی ہاں اس کا حل کیا ہے, تو وہ آ کے پوچھتے ہیں. اور ام المومنین علیہ الصلاۃ والسلام رضی اللہ عنہا یہ کیا کرتی ہیں اپنے گھر کی جو چھوٹا سا گھر ہے اور اس میں کوئی یعنی کوئی جو ہمارے ہاں جو سٹائل ہے نا رہنے کا وہ ان کا نہیں تھا. ہم جب بھی اپنا کمپیریزن کرتے ہیں نا امہات المومنین سے یا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور سے تو ہم یوں سمجھتے ہیں جیسے ہمارا حال ہے, جیسے ہمارے گھر ہیں, جیسے ہمارے محلے ہیں, لوگ ہیں, ان کا رہن سہن ہے, شاید نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا بھی ایسا ہوتا ہو. ایسی باتیں نہیں تھیں. چھوٹا سا گھر ہے جس میں بمشکل ایک چارپائی آتی ہے, اس میں آپ رہ رہے ہیں. تو ام المومنین نے اپنے اس بھانجے اور بھتیجے کے سامنے ایسے ہی کپڑا, رسی جو بندھی ہوئی تھی اس پہ کپڑا لٹکایا, اور ام المومنین نے پانی کا برتن لے کے یہاں تک ان کو اپنا سر دکھایا. پانی کا برتن لے کے پہلے ادھر ڈالا دائیں طرف, پھر بائیں طرف, اور پھر اس کے بعد پورے جسم پہ ڈال دیا. پردے کے پیچھے ہیں, بھانجے ہیں, بتیجے ہیں, ان کو غسل کا عملاً طریقہ بتا دیا. اب اس میں کون سی برائی ہے؟ جس کو کہا جاتا ہے دیکھیے کتنی بے حیائی کی باتیں ہیں کہ حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ ام المومنین نے ان کے سامنے غسل کر کے ان کو دکھایا اور غیروں کے سامنے. بات ہوتی کیا ہے؟ اس کو کس طرح بنا کے, لفاظی دے کے, مشتعل کر کے, نفرت دلا کے لوگوں کو قائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. پھر حدیث میں یہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یباشرنی وانا حائض, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مباشرت کیا کرتے تھے جبکہ میں حیض کی حالت میں ہوتی تھی. کہتے لیجئے جی, یہ حدیث ماننے کی ہے کہ حیض کی حالت میں اور میاں اس سے مباشرت کرے. نعوذ باللہ, یہ کیا ظلم ہے؟ یہ کیا زیادتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول اتنے ناپاک انسان تھے, اتنے غلیظ تھے, غلاظت کو پسند کرتے تھے؟ اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک طرف کر کے کہا, ایسی حدیث کو نہیں مانا جا سکتا, یہ سب عجمی سازشیں ہیں, یہ سب جو ہے نا باہر کے لوگ ہیں جو غیر عرب تھے. کوئی خراسان کا تھا, کوئی بخارا کا تھا, کوئی نیشاپور کا تھا, کوئی ترمز کا تھا, یہ سب غیر عرب, یہ عجمی سازش تھی جنہوں نے بیٹھ کے ایسی حدیثیں گڑی اور مسلمانوں میں پھیلا دی اور مسلمانوں کو بے وقوف بنایا. اور بھلے بندے, اتنا بہت سا جو تم نے لکھ دیا ہے, صرف لفظ یباشر پر بھی, مباشرت پر اگر تم غور کر لیتے تو تمہاری تھوڑا سا علم میں اضافہ ہو جاتا اور شاید تمہیں یہ کہنے کا تکلف نہ پڑتا. یباشرنی کا مطلب یہ کہ اپنے جسم کو بشرا, یہ بشرا ہے نا, اس بشرے کو اس بشرے سے یوں ملانا, اس کا نام ہے مباشرت. بس اتنی سی بات ہے. تو حیض کی حالت میں تو آپ نے منع کیا ہے اور شریعت ویسی منع کرتی ہے, تو آپ نے صرف اتنا بتایا. ام المومنین یہ کہہ رہی ہے تم اگر اس کو ادھر لے جاؤ جدھر تمہارا اپنا دماغ جاتا ہے تو اس میں ان کا کیا قصور ہے, یا حدیث کا کیا قصور ہے؟ وہ حدیث تو صحیح ہے اور مفہوم بھی اس کا صحیح ہے, تم اس کو بگاڑ دو اور اس کا معنی کچھ الٹا لو تو اس میں کس کا قصور ہے؟ تو اس طرح کی عجیب و غریب قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. اس لیے حدیث کا مطالعہ جو ہے وہ بکثرت کرنا چاہیے اور خوب کرنا چاہیے اور ایک ایک لفظ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد ایسے لوگوں کو ہم مناسب جواب دے سکتے ہیں, بلکہ قائل کیا جا سکتا ہے ایسے لوگوں کو. تو حدیث میں جو تعلیمات ہیں وہ دیکھیے کتنی اچھی اچھی تعلیمات ہیں جن کو لوگ کہتے ہیں بڑی بے شرمی کی باتیں ہیں. خود ٹی وی پر اسکرین پہ سامنے بیٹھ کے اپنی بیٹی, اپنی بہن, اپنی ماں کے موجودگی میں سامنے اسکرین پر جو بے حیائی کی باتیں ہو رہی ہیں اس میں تو حیا نہیں آتی, اس میں تو ہم پورے ماڈرن بن جاتے ہیں. اب اسکرین کے علاوہ فائیو سٹار ہوٹلز میں بھی جو کچھ ہوتا ہے, مکس گیدرنگ, ہم وہاں جائیں تو اس کو بھی کیا کہا جاتا ہے, یہ ماڈریٹ اسلام ہے, ہم اتنے ریجڈ نہیں ہیں. کوئی لڑکی کسی جوان سے ہینڈ شیک کرے ٹھیک ہے, کوئی اسی طرح اور بہت سی مکس اپ جو بھی ہوتا ہے, دلہن بن کے ننگے بال اور پھر اس کے بعد آدھے بازو کھلے, ہاف سلیوز, آدھا سینہ کھلا, کسی کے سامنے آئے بلا تکلف, کوئی حرج نہیں. یہ اسلام ہے. وہاں کوئی حیا نہیں نظر آتا, وہاں شرم نہیں نظر آتی, اور جہاں دین کے مسائل ہوں وہاں ان کو شرم اور حیا نظر آتی ہے. یہ حالات ہیں ہمارے. کہاں کہاں جا کے یہ چھوڑتے ہیں اور ہمارے دماغوں کو خراب کرتے ہیں. رسول سے آپ کی تعلیمات سے دوری کا جو نتیجہ ہے وہ یہی نکلتا ہے. ابھی دیکھیے اگلے سے, ابھی اس عید کے بعد جو دوسری عید آنی ہے, اخبارات میں خوب آرٹیکل آئیں گے اور یہ مسلمان بے وقوف ہیں, تین دنوں میں اتنا خون بہا دیتے ہیں, اتنا گوشت ضائع کرتے ہیں, لائف سٹاک ہمارا برباد ہو جاتا ہے, اور مسلمان جو ہے نا خوب ایک وقت ایک دفعہ گوشت کھاتے ہیں اور باقی جو گوشت ضائع ہوتا ہے. کیا ضرورت ہے ایسی قربانیاں کرنے کا؟ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ یہ قربانیوں کے جو پیسے ہیں وہ غریبوں کو دے دیے جائیں؟ ایسی ایسی تجاویز دیتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ سنت سے چڑ کہ اللہ کے رسول نے ایسی جو باتیں کی ہیں, مسلمان عوام کو اس سے دور کر دیا جائے اور کچھ نہیں. ان کا اپنا کام دیکھیے نا. مسلمان اگر اس سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اس کو تو کہتے ہیں یہ خون کا ضیاع ہے, پیسے کا ضیاع ہے, اور غریب آدمی کی خدمت نہ کرنا وہ گناہ ہے بنسبت اس کے کہ اپنے پیسے کو ضائع کرنا. گویا کہ یہ عمل گناہ کا عمل ہے. مگر خود ان کے فنکشنز دیکھیں اور ان میں جن جن لوگوں کو بلاتے ہیں ان کو دیکھیں, اور اس میں جو پکتا ہے, کھایا جاتا ہے, پلایا جاتا ہے, مینیو بنتا ہے وہ دیکھیں, جو باربیکیو ہے اس کو دیکھیں. صرف ایک ہی فنکشن میں 5,000 لوگوں کو بلا کے زبردست مینیو بنا کے آپ تو خرچ کر دیں اور کھلائیں بھی امیروں کو, وہ آپ کو ضیاع نظر نہیں آتا. اور مسلمان اس سنت پہ عمل کریں, جس کا فائدہ یہ ہے کہ ورنہ صرف خود گوشت کھاتا ہے بلکہ بہت سے غریبوں کو جو سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے ان کو بھی یہ گوشت نصیب ہو جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ اور بھی اس کے بڑے فائدے ہیں. اس پر ہم قدغن لگائیں, اس پر اعتراضات کریں اور کہیں یہ پیسہ کا ضیاع ہے, اور اپنا جو کچھ کریں وہ سب ٹھیک ہے, تو بھائی آپ اپنے آپ کو ذرا سٹاپ کیجئے, اپنی ان فضول خرچوں پہ نظر رکھیے اور اپنی انکم کو بھی دیکھیے کہ آپ کہاں سے پیسے بنا رہے ہیں, آپ کے پاس کیسی ویلیو بنی ہے آپ کی. آپ 19 گریڈ کے, 20 گریڈ کے, 22 گریڈ کے افسر ہیں, آپ کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آ گیا؟ تنخواہ تو ایسی ملتی نہیں کہ جس میں ایک ایک فنکشن پہ 50,000,000 کا بل بن جائے. یہ کہاں سے لیے ہیں آپ نے پیسے؟ کیا یہ لوٹ مار کا پیسہ نہیں؟ اگر ہم گہرائی میں جائیں تو پتہ کہاں ڈانڈے کہاں جا ملتے ہیں. اپنے آپ اپنی کرپشن, اپنی جو بے ایمانی ہے اس کو چھپا کے صرف اس وجہ سے کہ ہم لوگ ایک الیٹ کلاس ہیں, ہم جو کھائیں پیئیں ہم ٹھیک ہے, اور جو مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں ان کو منع کر دیں کہ بھئی یہ کام نہ کریں. یہ کیا طریقہ ہے؟ عجیب و غریب قسم کا ماحول ہے. زبان ہے کھلی ہوئی ہے, اس ملک میں ہر قسم کی آزادی ہے, آپ جو چاہیں کہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں. اور بے شک قرآن پر اعتراض ہوتا ہو, رسول پر اعتراض ہوتا ہو, دین سے بدگمان کرنا ہو, لوگوں کو دور کرنا ہو, کھلم کھلا یہ کام میڈیا پہ بھی ہو رہے ہیں, عام لیکچرز میں بھی ہو رہے ہیں, کتابوں میں بھی لکھا جا رہا ہے, لٹریچر بھی شائع ہو رہا ہے, اس پہ کوئی پابندی نہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا قابل غور ہیں ہم سب کے لیے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات جو ہیں ایک ایک تعلیم وہ پلے باندھنے کی ہے. اور مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہمارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے تو اللہ کے رسول کی ذات ہے اور کوئی نہیں. بس یہ 1500 پرانی شخصیت نہیں ہے, آج بھی یہ شخصیت تر و تازہ ہے, آج بھی اس کا پیغام یوں لگتا ہے بالکل فریش چیز ہے, فریش, اور ہماری ضرورت ہے. اس لیے یہ کوئی 1500 پرانی باتیں نہیں ہے. ہم ماڈرن بننے کے چکر میں کہیں انسانیت سے نکل نہ جائیں, اور نکل رہے ہیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ رسول جو ہے اس کے اندر اگر اس کے دائرے میں رہیں تو ہم انسان بھی رہتے ہیں, ترقی یافتہ انسان بھی بنتے ہیں, اور بہترین انسان بنتے ہیں. یہ اصل چیز ہے. کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں جن لوگوں کو تعلیم دی ہے وہ کون تھے؟ ہم تو آج تک, آج اتنے مسائل ہونے کے باوجود ایسے بندے کھڑے نہیں کر سکے. آج ایک بندہ ڈگری ہولڈر تو بن رہا ہے مگر انسان ہے، اس کے اخلاق ہیں، اس کا کردار اچھا ہے، ایک سوال ہے. کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو سسٹم دیا، لوگوں کو تیار کیا، وہ مادہ پرست تھے؟ کیا ان کی شخصیت کو آپ نے ٹوٹلی بدل نہیں دیا؟ کیا وہ ایک ایک بندہ دنیا والوں کے لیے رول ماڈل نہیں تھا، ہیرو نہیں بنا؟ کون سی ایسی تعلیم ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں جی 1500 سال پرانی باتیں ہیں؟ نہیں، یہ بڑی ترقی یافتہ تعلیم ہے، یقین مانیے. اصل تعلیم ہمارے لیے یہی ہے کہ ہمارے اندر کا انسان جو ہے وہ ایک بہترین انسان بنتا ہے کہ نہیں. میں جھوٹ سے نفرت کرتا ہوں، بے ایمانی چھوڑتا ہوں، ملاوٹ چھوڑتا ہوں، سچ بولتا ہوں، انصاف کا ساتھ دیتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں. یہ تعلیمات ہیں. آج انہی تعلیمات کے الٹ چلنے کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہے لیڈرشپ، یہ ہے ہوشیاری، دنیا میں رہنے کا طریقہ. دین کہتے ہیں یہ سب بے ایمانی ہے. جو لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے وہ اللہ کو بھی دھوکہ دے رہا ہے، وہ فیئر انسان نہیں ہے. صحیح اور سچا انسان وہی ہے جس کے بارے میں قرآن بھی کہتے اور پیار رسول بیت کہتے ہیں کہ کونو مع الصادقین، لوگوں سچے لوگوں کے ساتھ تم نے شامل ہونا ہے. مسلمان کو تو یہ تعلیم ہے. آج سچ کو دبا دیا گیا ہے اور دبا دیا جاتا ہے، اور جھوٹ اتنا بولا جاتا ہے کہ وہ لوگوں کو سچ بن جائے ان کے لیے. یہ حالات ہیں. تو اس لیے نبی کی تعلیمات کوئی گئی گزری نہیں ہے، جیسے میں نے عرض کیے بالکل ایسی ہیں جیسے آج بھی اگر ان کو پڑھیں تو روح خوش ہوتی ہے. میرے کو لگتا ہے بڑی بہترین بات ہے جو آج میں پلے باندھ لوں تو میری زندگی بن جائے اور آخرت بھی سمر جائے، اور جو میرے مسائل ہیں ان کا بہترین حل بھی یہی ہے. لوگوں کے آئیڈیاز نہیں ہیں، ان کے افکار نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے جو کچھ بتایا وہی حل ہے. اور اس کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا کافتا للناس بشیرا ونذیرا. اللہ کے رسول، پہلی بات تو یہ کہ ہم نے آپ کو ایسا رسول بنایا ہے اور ایسا اعزاز دیا ہے جو آپ سے پہلے کسی رسول کو ہم نے عطا نہیں کیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ساری قیامت تک کے انسانوں کے لیے، صرف عربوں کے لیے نہیں اور اس دور کے لوگوں کے لیے نہیں، سارے انسانوں کے لیے، ہر وقت، ہر زمانے کے اور ہر جگہ کے انسانوں کے لیے آپ کو رسول بنا کے بھیجا ہے. کافتا للناس. تو رسول کیا ہے؟ وہ رسول نے کیا کچھ کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جو اخلاق تھے، آپ کا جو کردار تھا، وہ ایک بڑا مثالی تھا. اور دوسرا اعلان یہ تھا کہ ایسی شخصیت اب قیامت تک نہیں آنی، یہ یاد رکھیے. کوئی مائی کلال کتنی بھی کوشش کر لے، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقابل نہیں ہو سکتا. اس لیے آپ کو آخری رسول، آخری نبی بنا کے ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے لوگوں کے لیے ایک رول ماڈل بنا کے دے دیا اللہ تعالیٰ نے. الحمدللہ دشمنوں کو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات میں کوئی عیب نظر نہیں آیا. یہ وہ عیب نظر آئے ہیں جن کو وہ صرف اعتراض برائے اعتراض کی صورت میں پیش کرتے ہیں، ورنہ حقیقت ہی یہ کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ خیر اسی میں ہے کہ میں شادی کروں اور میری لائلٹی جو ہے بیوی کے ساتھ ہو اور بیوی کے میرے ساتھ ہو. یہ صحیح زندگی ہے. یہ زندگی نہیں ہے کہ میری بھی گرل فرینڈز ہوں اور بیوی کے بھی بوائے فرینڈز ہوں اور ہم میاں بیوی بن کے رہیں. کوئی اعتماد نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو اپنی بیوی پر، نہ بیوی کو شوہر پر. یہ تعلیم ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی. اور اگر طبیعت میں زیادہ جوش ہے، خواہش ہے، تو بجائے زنا کرنے کے آپ دوسری شادی کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے. یہ دین کہتا ہے، اجازت دیتا ہے. یہ اصل تعلیمات ہی ہیں، فطری، جس میں کوئی غلط نہیں ہے. انسان فیئر ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا، کسی سے خوف نہیں کھا رہا، نہ اندر سے نہ باہر سے، نہ کوئی اس کے بارے میں شک کر رہا ہے. ایسی تعلیمات دین جب دے تو بتائیے جس میں انسان کے اخلاق بھی اچھے ہوں، کردار بھی اچھے ہوں، بالکل واضح ہو، کیا اس تعلیم پر اعتراض کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ ذرا دیکھ لیجئے کہ جو یہاں بولڈ کر کے لکھے ہوئے ہیں 45 پیج پہ، کہ پہلا تو یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن دیتا ہے وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، کوئی کلیش نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. ایک بات تو یہ یاد رکھیے، قرآن مجید میں مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بہت کچھ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ رات کو یعنی نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آئیں گے بھی صحیح کل قیامت کو، وجاء ربک والملک صفا صفا. تو اس طرح جو آیات بتائی گئی ہیں نبی علیہ الصلات و تسلیم میں بھی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ویسی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ عقائد کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلات و تسلیم کہاں ہیں، چلے گئے، قرآن کہتا ہے کہ رفعہ اللہ الیہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا. نبی علیہ السلام بھی یہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو آسمان پہ ہیں قرب قیامت کے قریب نازل ہوں گے، آسمان سے نازل ہوتی چیز تو نازل ہوں گے، پھر آپ یہ کریں گے. وہ پوری ایک ڈیٹیل ہے. پھر اسی طرح ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حدیث جو ہے یہ جیسے میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ الہام ہے، القاء ہے، یہ نبی علیہ السلام کی کوئی اپنی خواہش نفس پر مبنی کوئی باتیں نہیں ہیں. جیسے ہمارے دل میں کوئی بات آتی ہے ہم کہہ دیتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے بھی اکثر اوقات کہہ دیتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام جب بھی منہ کھولتے تھے آپ سچ کہتے تھے، صحیح کہتے تھے. عبداللہ ابن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نوجوان ہیں، پڑھ لکھے ہیں، چند نوجوانوں میں یہ ایسے ہیں جو پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محفل میں جب بیٹھتا تو میں آپ کی باتیں سنتا بڑی بھری لگتی، تو میرا دل کیا کہ میں ان کو لکھنا شروع کر دوں، تو میں نے یہی عادت بنا لی، قلم کاغذ لے آتا آپ کی محفل میں بیٹھ کے جو آپ ارشاد فرماتے میں اس کو لکھ لیتا. دیگر صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو بہت سینئر صحابہ تھے بڑے بڑے وہ بھی دیکھ رہے ہیں. تو کچھ دنوں کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کیا کر رہا ہے، تو عبداللہ سے کہا، عبداللہ یہ کیا کرتے ہو، نبی علیہ السلام کی تم ہر بات لکھ لیتے ہو. کہا نہ لکھا کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول ہیں، انسان ہیں، کبھی آپ غصے میں بات کر دیتے ہیں، تم وہ بھی لکھ لو تو یہ بڑی مایوب بات ہوگی، نہ لکھا کرو. تو عبداللہ کہتے ہیں ان کی یہ بات سن کے میں نے خیر سوچا، میں نے لکھنا بند کر دیا. کچھ دن میں آتا رہا آپ کی محفل میں، تو آپ نے مجھے نوٹ کیا کہ میں کاغذ اور قلم لے کے بیٹھتا تھا لکھتا تھا، تو اب میں لکھ نہیں رہا. تو سب کے سامنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں عبداللہ سے، عبداللہ کنت تکتب، عبداللہ تم میری باتیں لکھا کرتے تھے، کیوں نہیں لکھ رہے؟ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ قریشی بزرگ ہیں، انہوں نے مجھے روک دیا کہ یہ باتیں نہ لکھا کرو. یہ غلط فہمی تھی جو آپ نے اس موقع پہ درست کرنا چاہی اور کی، اور سمجھایا کہ میں مجھ میں اور تم میں کیا فرق ہے. آپ نے فرمایا سنو، اکتب، عبداللہ میری باتیں لکھو، واللہ لا یخرج من ھذا الا حق، اللہ کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. چاہے غصے میں ہوں، خوشی میں ہوں، منہ سے جو کچھ نکالوں گا وہ صحیح نکلے گا، وہ ایسا نہیں ہوگا جیسے تم بول دیتے ہو پھر بعد میں شرماتے ہو، نادم ہوتے ہو، جی بڑا افسوس ہوا میں نے یہ لفظ کہہ دیا، بس غصے میں کہہ دیا تھا. ہوتا ہے نا ایسی شرم آتی ہے نا، بیوی پہ غصہ آیا، طلاق طلاق طلاق، تڑاخ ماری، اور پھر بعد میں ہوش آیا تو کہ جی غصے میں یہ بات کہہ دی تھی. اکثر علماء کے پاس یہی فتوے آتے ہیں، اور جی غصے میں طلاق دے دی تھی. اور بیوی کو کوئی پیار سے بھی طلاق دیتا ہے؟ کہ بیگم کو سامنے بٹھایا، میری پیاری بیگم دیکھو آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے جدا ہونا چاہتے ہیں، میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کوئی ایسا کہتا ہے؟ کوئی نہیں کہتا. تو یہ لفظ جب کہہ دیے تو بس ہو گئے. تو اس طرح جو کیفیت تھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نہیں ہوتی تھی. آپ بڑے معقول قسم کے انسان تھے، اس لیے آپ فرمایا کرتے تھے آپ سے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول آپ تو بڑا مزاح کرتے ہیں، یعنی آپ میں بڑا ہیومر ہے. آپ مسکرا کے فرماتے ہیں ہاں بلکہ لا اقول الا حقا، ہیومر میں بھی میں جب بات کروں گا تو انتہائی سچی بات کروں گا، جھوٹی بات نہیں کروں گا. آپ دیکھیں یہ ہے اللہ کے رسول. ہماری جو باتیں ہیں اس میں غصہ بھی ہے، محبت بھی ہے، نرمی بھی ہے، اور لفظوں پہ کنٹرول نہیں ہو سکتا، مگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی منہ سے نکالتے ہیں غصے کے عالم میں بھی اگر کچھ نکالا ہے تو وہ بھی درست نکالا ہے. تو یہ فرق ہے ہم میں اور آپ میں، یہی تو الہام ہے، اسی کو کہتے ہیں الہام ہے، القا ہے. اللہ تعالیٰ ہی آپ کے دل میں یہ سب باتیں ڈالتا تھا. آپ کا جو غصہ ہے وہ بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ رول ماڈل ہے. کس مقام پہ غصہ کرنا ہے اور کیا کہنا ہے یہ بھی ایک رول ماڈل ہے. یہ نہیں کہ ہر ناجائز مقام پہ ہم غصہ بھی کر لیں اور جو منہ میں آئے بک دیں، یہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام ایسا نہیں کرتے تھے. پھر اسی طرح نبی علیہ السلام و تسلیم نے مثال کے طور پر، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام و تسلیم کا ایک چھوٹا سا بیان ہے. آپ مسواک کے بارے میں فرماتے ہیں السواک مطہرۃ للفم و مرضاۃ للرب، کہ مسواک جو ہے یہ منہ کو صاف کرنے کا ایک بہت بڑا سورس ہے، اور دوسرا یہ کہ مسواک کرنے سے بندہ تو کرتا ہے، اللہ بھی اس سے راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ منہ صاف ستھرا کر کے رہتا ہے. آپ نے یہ بات ارشاد فرما دی. اب اگر دیکھا جائے تو مسواک کیا ہے؟ ایک لکڑی ہے. اس دور میں یہ برش تو نہیں ہوتے تھے، لیکن آپ نے جب یہ فرمایا نا مطہرۃ للفم، یہ الہامی لفظ ہے کہ منہ کو صاف کرنے کا، صاف ستھرا رکھنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آج کی جو ڈینٹسٹری، ڈینٹل جو ایجوکیشن ہے، تو وہ میڈیکل، یہی جو ہے یہ سائنس جو ہے، یہ جو بتاتی ہے، میں غلط ہوں تو ذرا بتا دیجئے گا، وہ یہ بتاتی ہے کہ دانت اور گمز کے درمیان جو خلا ہوتا ہے اس میں یہ منہ کا جو سلائیوا ہے یا کیا کہتے ہیں اس کو، یہ وہاں بیٹھ جاتا ہے، جمع ہوتا رہتا ہے، اور اگر جمع ہو جائے تو یہ سارے گمز کالے ہو جاتے ہیں. اور یہ پھر کھانا جب انسان کھاتا ہے تو اس میں بھی شامل ہو جاتا ہے یہ مواد، اور پیٹ میں جا کے انسان کو مختلف قسم کی بیماریاں اور تکلیفیں دیتا ہے. یہ مواد جو ہے یہ کس طرح دور ہوتا ہے؟ کیا برش سے ہوتا ہے؟ ٹوتھ پیسٹ سے ہوتا ہے؟ نہیں، یہ صرف مسواک ہی ہے جو اس مواد کو نکال باہر پھینکتا ہے اور انسان اپنے منہ کو صاف کر لیتا ہے. ایک حقیقت ہے. یہ آپ نے چھوٹی سی بات فرمائی تھی، اور آج لوگ جو ہے نا غیر مسلم بھی جو ڈاکٹر ہیں، ڈینٹسٹ ہیں، وہ بھی اس بات کے قائل ہیں کہ واقعی مسواک کو کرنا چاہیے اور اس کے بڑے فائدے ہیں. ہم نے اس کو ایک لکڑی بنا لیا اور سمجھا بس ہلکا پھلکا کر لیں گے نا، اور عام بندوں کا، چھوٹے چھوٹے لوگوں کا یہ پیشہ سمجھا، پیشہ ہی بنا لیا انہوں نے. اور نہیں بھائی، یہ سب کی ضرورت ہے، سب کو ضرورت ہے. تو یہ نبی علیہ الصلات و تسلیم نے ارشاد فرمایا. تو بہرحال یہ السر اور ایسیڈیٹی جو پیٹ میں اور انسان سینے میں محسوس کرتا ہے، اس کی دوری کا ایک بہت بڑا سبب یہی مسواک بھی ہے. تو یہ حدیث جو ہے بہرحال الہام ہے، القاء ہے. بہت سی ایسی باتیں ہیں جو نبی علیہ الصلات و تسلیم نے ارشاد فرمائی، اور جس کو آج کا غیر مسلم سائنٹسٹ، چاہے وہ میڈیکل کا ہے یا ڈینٹسٹ دانتوں کا ہے، یا پھر اس کے علاوہ اور آپ دیکھ لیں فزکس کا ہے، کیمسٹری کا ہے، نبی علیہ الصلات و تسلیم کی جد حدیث سنتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ جو محمد باتیں کرتے ہیں یہ اس دور میں ناممکن تھی. اس دور میں کوئی بھی ایسی دوربین نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے اتنی مائنیوٹ ریسرچ کی گئی ہو. یہ واقعی کوئی الہامی باتیں ہیں، وہ مانتے ہیں. مگر ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں، حدیث کا معاملہ بڑا مشکوک ہے. تو حدیث میں بہرحال علم الغیب کی باتیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے علم کی اور تقدیر کی جو بات ہے جو اس نے ہمارے مطابق ہمارے لیے لکھ رکھا ہے وہ بھی ساری اس میں معلومات ہیں. ساحر، کاہن اور سنیاسی، کیا ان سے علاج معالجہ کرانا جائز ہے؟ حدیث کہتی ہے حرام ہے. تعویذ، گنڈے، پتھر اور دھاگے، پتھر کی انگوٹھیاں، ان سے سب انسان اپنا مستقبل وابستہ کر لے، اپنی صحت کو، اپنے روزی کو، یہ سب شرک ہے. اس کو بھی حدیث کہتی ہے حرام ہے. پھر اس طرح کچھ شرعی دم ہیں، رقیہ ہیں، اس کو الاؤ کرتی ہے حدیث. وہ بتایا آپ نے، آپ نے خود بھی کیا ہے. گھر کے اندر کوئی سٹیچو، کوئی تصویر لٹکانا، یہ بھی حدیث منع کرتی ہے کہ ان چیزوں کو اپنے گھروں میں نہ رکھیے، کوئی کتا بھی نہ رکھیے، کوئی تصویر بھی نہ رکھیے، اس لیے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، ان سے بھی دور رہیے. پھر نیک جو لوگ ہیں ان کی قبروں کو مسجد بنانا، یہ بھی حرام ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ جو پہلے لوگ تھے، ان کے ہاں جب کوئی نیک بندہ فوت ہوتا، یہود اور عیسائیوں کے ہاں، تو اس نیک بندے کو وہ دفناتے، اس کی قبر کو بڑا اونچا بنا لیتے اور پھر اس کی زیارت گاہ بن جاتی اور وہیں آ کے ان کی باتیں شروع کر دیتے تھے. اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہو، یہودیوں اور عیسائیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی اور اپنے نیک بزرگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. یہ حدیث کے لفظ ہیں، میرے نہیں ہیں، دین یہ بھی منع، نبی علیہ السلام منع کرتے ہیں. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا یا اولاد کی قسم کھانا، یہ حدیث کی تعلیم ہے کہ نہ، یہ نہیں کرنا، اللہ کی قسم کھائیے. پھر حدیث یہ بھی کہتی ہے کہ یاد اللہ سے انسان روئے، اللہ کو یاد کر کے روئے، وہ اس طرح یاد کرے کہ اپنے گناہوں کو دیکھے اور اللہ کی مہربانیوں کو دیکھے، کہ میں گناہ پر ردے چڑھاتا جا رہا ہوں مگر رب میرا اتنا مہربان ہے، مجھے ابھی سزا نہیں دے رہا. تو ایسی صورت میں آپ فرماتے ہیں من ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، کہ جو بندہ علیحدگی میں بیٹھا ہے اور بیٹھ کے اپنے گناہوں کو یاد کرتا ہے اور رب کی رحمتوں کو، اور پھر اس کی آنکھوں میں آنسو بہ پڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس شخص کو بھی کل قیامت کو اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا جب قیامت میں کہیں کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ ایسا خوش قسمت انسان ہے. آپ یہ بھی فرماتے ہیں بھائی بندو، جب عبادت کرو تو رویا کرو، اور اگر رو نہیں سکتے تو کم از کم رونے جیسی شکل ہی بنا لو. آپ یہاں تک کہتے ہیں مطلب توجہ تمہاری اسی طرف ہو. یہ بھی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہی نام مسلمان سنے فوراً آپ پر درود و سلام بھیجے. یہ بھی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی ہوئی، جس رات وحی نازل ہوئی وہ بڑی اہم رات ہے، جس رات معراج ہوئی وہ بڑی اہم رات ہے، جس رات آپ اپنے گھر سے نکلے اور خاموشی سے مکہ چھوڑ کے مدینہ روانہ ہو گئے وہ بھی بڑی اہم رات ہے، وہ رات بھی بڑی اہم ہے جو غزوہ بدر کی رات ہے. حدیث بتاتی ہے کہ یہ ساری راتیں جو ہیں میلاد کی رات سے زیادہ بہتر راتیں ہیں. جی ہاں، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس روز کوئی انہونے، کوئی واقعات نہیں ہوئے. یہ سب واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں سب ویک ہیں، کہ 14 طبق روشن ہو گئے اور کنگرے گر گئے فلاں فلاں محل کے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہ انہوں نے اپنی تاریخوں میں ایسی بات لکھی ہے اور نہ ہی کہیں سے ایسا پروف ملتا ہے کہ انہوں نے ان کے ہاں جو محلات تھے، جو بادشاہ تھے اس دور کے، ایران کا کسرا یا روم کا قیصر، ان کے محلات کے جو بڑے بڑے فانوس تھے وہ جناب وہ ہلنے لگ گئے اور پھر گر گئے. کوئی اتنے بڑے اہم واقعات تھا انہوں نے نہیں لکھے، یہ ہماری طرف سے ہی باتیں ہیں. لیکن جس رات غزوہ بدر ہوا ہے، ہجرت آپ نے کی ہے اور اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی ہے اور معراج کے بعد آپ پر، یعنی اس سے پہلے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، یہ راتیں زیادہ اہم ہیں، ان کو ہم یاد رکھیں. اور اہم اس اعتبار سے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کچھ اللہ سے لے کے ہمیں دے رہے ہیں. لیکن جو میلاد کی رات ہے اس میں کیا ہے؟ آپ پیدا ہوئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں، نہ باپ کو، والد فوت ہو چکے ہیں، ماں کو پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کل کو کیا بننا ہے، چچا کو بھی پتہ نہیں ہے، دادا کو بھی پتہ نہیں ہے، یہ کوئی علم الغیب نہیں جانتے تھے. تو اس لیے وہ بس ایک بچہ ہے جو ان کے ہاں پیدا ہو گیا. یہی بچہ جب 40 سال کا ہوتا ہے پھر اس کے بعد وہ نمایاں ہوتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں. وہ اہم باتیں ہیں. پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نہ قتل ہوئے نہ سولی پہ چڑھے ہیں, قرآن بھی یہ کہتا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و تسلیم آخری زمانہ میں آئیں گے, نازل ہوں گے, اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ہی فرمایا ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں کوئی ایسا بندہ نہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے آپ پر ایمان نہ لائے. تو ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت نہیں آئی, کہیں قرآن میں ذکر نہیں ہے, نہ سولی پہ چڑھے نہ انہیں قتل کیا گیا ہے, اور نہ ہی وہ موت آئی ہے ان کو, اور نہ ہی ان کی کشمیر میں کوئی خبر ہے. یہ کہیں کوئی ذکر نہیں کیا, یہ ہماری اپنی باتیں ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت کو تشریف لائیں گے, اس امت میں کام کریں گے, اور بحیثیت ایک امتی کے اپنا وقت گزاریں گے, اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فالو کریں گے. لیکن رسول کا ٹائٹل آپ کے پاس ہوگا. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہمارے ملک کا کوئی پریزیڈنٹ جو ہے وہ ساتھ والے ملک میں چلا جائے, اس کو پروٹوکول وہی ملے گا, مگر جو بائی لاز ہیں قانون ہے وہ اس ملک کا وہ فالو کرے گا. یہی چیز ہے, پروٹوکول وہی ملتا ہے. پنجاب کا گورنر اگر سندھ میں چلا جائے یا سندھ کا آ جائے ادھر, تو ایسا کیا ہوتا ہے, پروٹوکول ملتا ہے, مگر اپنے اپنے صوبے کا جو قانون ہے وہ امپلیمنٹ سب پہ ہوگا. اور یہی صورت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی کہ وہ اللہ کے رسول ہوں گے, مگر وہ قانون اس نبی کا فالو کریں گے جو آپ نے شریعت دی ہوئی ہے. پھر اسی طرح حدیث میں ایک مجتہد کو اور مفتی کو بڑی تنبیہ بھی کی گئی ہے کہ دھیان سے اجتہاد کرنا ہے اور دھیان سے فتویٰ دینا ہے, یہ دھیان کرنا ہے. فتویٰ کوئی اہم, بڑی اہم ذمہ داری ہے, بڑی اہم ذمہ داری. اب دیکھا جائے تو ہماری تاریخ میں جو مفتی حضرات گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء جو مفتی گزرے ہیں, ان کی تقریباً 40 سالہ تدریسی ایک تجربہ ہوتا ہے, کتابیں پڑھی ہوتی ہیں, مسائل کو خوب ڈسکس کیا ہوتا ہے, پھر بھی جا کے بڑے احتیاط سے وہ فتویٰ دیتے تھے اور ڈرتے تھے کہ ہم اپنے آپ کو مفتی کہیں. یہ حالت تھی. تو یہ کوئی آسان ٹائٹل نہیں ہے کہ 4-5 مہینے کا کورس پڑھا کے بندے کو مفتی بنا دیا جائے, ایسا مسئلہ نہیں ہے. یہ بڑی عام ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو مفتی کہا ہے, قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ, کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کتنا بڑا اعزاز ہے. لوگ ڈرتے تھے اپنے آپ کو اس دور میں فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے, اور وہ فتویٰ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ بس اپنے ہی جو میرا جو علم ہے بس اسی تک محدود وہ فتویٰ ہوگا, نہیں, پہلے فتویٰ یہی ہوتا تھا کہ فلاں عالم نے جو کہا ہے وہ کیا کہا ہے, اس کی دلیل کیا ہے, فلاں نے کہا تو کیا کہا اس کی دلیل کیا ہے, فلاں نے کہا تو کیا کہا اس کی دلیل کیا ہے. ان تمام دلائل کو یاد کرنے کے بعد, جاننے کے بعد, پھر اس کے بعد وہ ہمت کرتا تھا, جرت کرتا تھا کہ کوئی نئی بات کر سکے, ورنہ پہلے کا کوٹ پیٹ پیش کر دیتا تھا کہ فلاں نے فلاں نے فلاں نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے تو میرا فتویٰ بھی یہی ہے, بس میرا کہنا بھی یہی ہے. یوں ہوتا تھا. تو بہرحال پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی تنبیہ ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار, تم میں فتویٰ دینے میں زیادہ جری دراصل جہنم کی آگ کے حصول میں زیادہ جری ہے. یہ حدیث رسول ہے. پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو سفید بال ہیں ازرو حدیث, کہا گیا ہے کہ ان کو کالا نہ کیا جائے, کالا خضاب نہ لگایا جائے, کوئی اور کلر لگا دیا جائے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ براؤن ہو یا تھوڑا سا یلو ہو, یلوش ہو, بس وہ کلر لگانے ہیں, کالا نہیں لگانا, کالے میں دھوکا ہوتا ہے. انسان بظاہر تو جوان لگ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی ٹانگیں ہاتھ کپ کپا رہے ہوں, یہ کیا چیز ہے, اور دوسرے کو سامنے اپنے آپ کو جوان ثابت کرے, کوئی نئی شادی بھی کرنا پڑے تو اپنے آپ کو یوں پیش کرے, ڈارک صحیح. تو ایسی چیزیں منع کی ہیں. ابو قحافہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ہیں، مکہ جب فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما تھے حرم پاک میں، تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر گئے، اپنے باپ کو جو مسلمان نہیں تھے ان کو لے کے آئے، انتہائی بوڑھے انسان، یعنی ان کی بھویں، سر کے بال، داڑھی کے بال، مونچھیں، جسم کے بال سب سفید ہو چکے تھے، انتہائی سفید. تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے والد کو لے آئے تو نبی علیہ السلام نے آتا دیکھا، گو مسلمان نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا ابو بکر آپ کیوں لائے اپنے بابا کو، میں خود چلا جاتا، آپ اتنا احترام کر رہے ہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول نہیں، ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، میرے بابا ہیں، ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے تھا، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں. پہلا جملہ جو آپ بولے ہیں نا، اس نے ابو قحافہ کے دل کو بس پکڑ لیا تھا، اور جو ہی آپ نے اسلام کی دعوت دی، ابو قحافہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیا، بڑی خوشی ہوئی آپ کو، بہت خوشی ہوئی. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا ابو قحافہ کو لے جاؤ، ان کا جو سر ہے جو پھول کی سغامہ پھول ہوتا ہے بالکل انتہائی سفید، آپ فرماتے ہیں اس کی طرح ان کا سر جو انتہائی سفید ہے، ان کو لے جاؤ اور اس کو ذرا تھوڑا سا رنگو. اور آپ نے ساتھ یہ فرمایا دھیان کرنا کالے رنگ سے بچنا ہے، ساتھ آپ یہ فرماتے ہیں. تو بہرحال اس طرح کے بڑے مسائل ہیں. حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ باغ فدق کس کی وراثت ہے، یہ جو جھگڑتے ہیں نا ان جھگڑوں کا حل موجود ہے، باغ فدق کس کی وراثت ہے حدیث بتاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا نورسو ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں بنتا، یہ حدیث ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب جناب ابوبکر صدیق کے پاس آئیں اور انہوں نے مطالبہ کیا کہ میرے بابا کی جو وارث ہوں وہ میں ہوں، آپ کی اولاد اب میں ہی بچی ہوں، تو آپ مجھے وہ فدق کا باغ جو ہے وہ دے دیجئے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا تھا تو آپ کے بعد میں وارث ہوں. تو سیدنا ابو بکر نے اس موقع پر اپنی اس بیٹی کو یہ حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول کا یہ ارشاد ہے، چپ ہو گئی، خاموش ہو گئی، مان گئی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں مان گئی ہو، لیکن اگر میں یہ کہوں نہیں مانی، ان کو غصہ تھا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے رسول کے ارشاد کو بیٹی نہیں مان رہی، اور اللہ کے رسول کا ارشاد ماننا فرض ہے، اور اگر نہیں مان رہی تو خدا نخواستہ وہ کیا بنتی ہے، میں تسلیم ہی نہیں کر سکتا. تو اس لیے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی والد کی جو بات ہے اس کو سنتے ہی سر آنکھوں پہ رکھ کے خاموش ہو جاتی ہیں، تسلیم کر لیتی ہیں. مگر ہم ہیں کہ وہ غصے خامخواہ دکھاتے رہتے ہیں، تو ان کو بڑا غصہ آیا، وہ ساری عمر نہیں بولی، اور پھر یہ نفرت باقی رہی. پھر اس کے بعد ایک دور یہ آیا جب حضرت عمر آئے خلیفہ بنے تو فاطمہ اپنے بچوں کو حاملہ کا حاملہ ہونے کی حیثیت میں بچوں کو علی کے ساتھ گئی عمر کے گھر میں، اور عمر سے مطالبہ کیا کہ عمر ابو بکر نے تو نہیں دیا، تم ہی دے دو. تو عمر کو بڑا غصہ آیا، انہوں نے اپنے گھر کا جو دروازہ تھا بڑا اونچا کواڑ تھا، اس کواڑ کے پیچھے علی کو، فاطمہ کو، بچوں کو دھکیلا، اور پھر اس کے بعد کواڑ کو زور سے پریس کیا ان کے اوپر، اور سیدہ فاطمہ کی چیخیں نکل گئیں اور ان بچوں کی چیخیں نکلیں، حتیٰ کہ سیدہ فاطمہ کا حمل بھی گر گیا. کیسی یہ کہانی، کیسی لگی آپ کو، ہے نا جوش دلانے والی، نفرت دلانے والی؟ یہ سب جھوٹ ہے. اس کی بنیاد یہ ہے، وجہ یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ جو تھی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وفات کے بعد صرف 6 ماہ زندہ رہی ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق 2.5 سال خلیفہ رہے. پھر ان کے بعد حضرت عمر بنے. حضرت عمر کے زمانے تو وہ زندہ ہی نہیں تھی، وہ کہاں سے آ گئی؟ سب جھوٹ ہے، پھیلایا جاتا ہے میڈیا میں، دیکھیں اس طرح کی بڑی باتیں ہیں، عام پبلک جب سنتی ہے تو ان کو غصہ آتا ہے جناب ابو بکر پر، جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر. اور یہ ہمارا میڈیا ہے جو ہمارے اپنے مسلمانوں کو زبردستی ان چیزوں کو سکھا رہا ہے، مسلط کر رہا ہے، ان کو باغی کر رہا ہے، اور پھر ان کو نفرت دلا رہا ہے. یہ کیا چیزیں ہیں؟ اس لیے ضرورت ہے ہوشیار رہنے کی. اپنی تعلیمات سے آگاہ ہوئیے، حدیث کو پڑھیے. بہت سے مسائل ہیں اسی کتاب کے، بہرحال اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جو آپ کسی وقت دیکھ سکتے ہیں ان کو. تو امید ہے انشاءاللہ اس سے بھی آپ کو کافی فرق محسوس ہوگا. تو یہ مختصر تھا، ایک تعارف تھا حدیث کے بارے میں. بہت لمبی گفتگو ہے، بہت سے ایشوز ہیں، بڑا مظلوم یہ علم ہے جس پر ہر طرف سے اعتراضات ہوئے ہیں، لیکن یہ اپنی علمی اصولی بنیادوں پر ایسی مضبوط جڑ پکڑ چکا ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا. حقیقت یہ نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے جس کو اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ انا علینا بیانا، کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو بیان کروانا ہے، اور یہ ذمہ داری اب تک اللہ نبھا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بھی نبھائے گا. یہیں تک اکتفا کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.